Madre de Rey. توصيف الرحمن محمد آصف حامد علي عطاء الرحمن شبير احمد محمد عثمان عليم الله مير محمد محمد فياض آدم خان محمد احتشام قريشي ثناء الله منصور احمد محمد حسن انیس الرحمن ارشاد احمد فضل الرحمن محمد طلحہ محمد خالد محمد هاشم عبداللہ محمد شرافت محمد فاضل پیر محمد عبداللہ جان محمد تنویر عثمانی محمد نجیب اللہ علی رضا توحید احمد محمد ذاکر محمد حسین محمد حماد اکرام اللہ جمال حسین اسد انیس الرحمن حبیب الرحمن اکبر علی عرفان اللہ سید مسعود احمد عبد القیوم حمید الرحمن محمد طاہر عبد القہار امین اللہ احسان اللہ نذیر اللہ مسیح اللہ جان ولی لطیف اللہ شمس الرحمن نظام الدین حضرت زمان ضیاء اللہ محمد طیب محمد سراج سہیل احمد اسرار اللہ عبد الماجد محمد ریحان اسد اللہ بخش الخان سید محمد محمد عمر اسامہ علی حافظ ضیاء الرحمن عباس ولی نور محمد محمد اسامہ محمد حسن اظہار الحق عثمان حسن فضل ربی محمد خان عرفان الدین ساجد اللہ ضیاء الدین عبد البصیر عبد الرحیم خان بہادر شبیر احمد ولی الرحمن محمد انور حسنی داد اللہ محمد ایاز محمد عمر صدیقی محمد مصطفیٰ واحد اللہ خان عبد الواحد فضل الرحمن امین الرحمن اسامہ میر عالم اکرام اللہ صادق حسین ذیشان احمد سائم اللہ اسماعیل نظام الدین محمد اسحاق محبوب الرحمن نور اللہ ابرار علی حافظ محمد ایوب جو دورہ حدیث کے طلبا ہے وہ آگے آنے کی کوشش کریں, آپ لوگ کا مقام جو ہے وہ آگے ہیں, پیچھے ہونے کی کوشش مت کرو, اور صفوں میں جو ہے بیٹھا کرو تو زیادہ بہتر رہے گا, اور تفسیر میں جو ہے اپنی نیت صاف رکھو, آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے حصول کی کوشش کیا کرو, اپنا وقت ضائع مت کرو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ دورہ حدیث کے بعد اب آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ اس وقت کو قیمتی بنائیں, جو کمی کوتاہی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. تفسیر تو فسرہ سے ہے, اسفرہ روشن ہونے کے بارے میں, تفسیر میں آپ نے تمام چیزوں پر خوب نظر ڈالنی ہے. آپ قرآن مجید سے جو ہے یقیناً 8 سال آپ کے ہو گئے, آپ نے قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے, لیکن اب اس کے علوم میں آپ کو دسترس حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب جو بھی قرآن مجید کی تفسیر کریں گے تو آپ اس کو غور سے سنیں اور اس سے استفادے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو آپ کو کوئی چیز مشکل پیش نہیں آئے گی، اور قرآن مجید میں جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہوتا یہ کہ طالب علم مثلا وہ صرف تفسیر، اردو تفسیر دیکھ کر جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے خوب جانتا ہوں، حالانکہ اس کے لیے کم از کم جو ہے 16 علوم کی ضرورت پیش آتی ہے، جس میں صرف و نحو بھی ہے، میراث بھی ہے، تجوید بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو علم معانی، علم بدیع، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ لوگ تفسیر میں دیکھ کر کریں، قرآن مجید کے پڑھنے میں یقیناً اکثر تو حفاظ ہوتے ہیں، اور حفاظ کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی تجوید کی کچھ کمزوری ہوگی تو آپ فارغ وقت میں تجوید پڑھیں، آپ دیکھیں کہ بھائی مجھے صیغے صحیح طریقے سے نکالنے نہیں تھے، مختلف ابواب کی خاصیات ہیں، اب قرآن مجید میں مختلف ابواب کے صیغے موجود ہیں، آپ ایسی صورت میں صرف پر توجہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ حرف پر جو ہے نصب ہے، ایک جگہ رفع ہے، یہ رفع کیوں ہے، نصب کیوں ہے، اس کے لیے آپ کو نحو کی ضرورت پیش آئے گی، اور علم بدیع، علم معانی جو ہے یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، علم ادب ہے، عربی اشعار جو ہے یہ ضروری ہے۔ عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اشعار پر دسترس رکھے، تو علم ادب جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنی کمی کوتاہی، یہ وقت ہے آپ کے پاس، اسی تفسیر میں جو ہے کمی کوتاہی پوری کرنی کو چاہیے، اسی طریقے سے جیسے آپ نے درس نظامی میں طالب علم کے وقت جو ہے آپ نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، اس طریقے پر وقت ضائع نہ کرے، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کے ذمے ایک بہت اہم کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ آپ علم دین حاصل کر کے یہ علوم نبوت اور قرآن مجید کے علوم جو ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے، کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام کے اوپر کتنی جو ہے مشکلات پیش آئی، دنیاوی لحاظ سے بہت مشکلات پیش آئی، لیکن ان کو ائمہ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر زیادہ آزمائش آئی، اس کو جو ہے امت کا، کیا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انبیاء کی امت کا امام مقرر کیا گیا۔ تو آپ لوگ بھی ائمہ بنیں گے، اس قوم کے جو ہے یقیناً جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ پر ہے، اگر آپ کمی کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس منصب سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔ اس پر آپ جو ہے شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم کام ہمارے ذمے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم ذمہ داری ہمیں عطا کی، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھے، اور فضیلت کے مطابق جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ دورادیس کے طلباء جو درس نظامی میں غافل تھے اب الحمدللہ کافی سنجیدہ ہے، اور یقیناً یہی سنجیدگی آپ کے کام آئے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت اور ایک اونچا مقام عطا کریں گے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو علماء دین کا کام کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا، مجلس ہوگی، جس میں دنیا کے تمام مخلوق جمع ہوں گے، اور ان کے سامنے بلایا جائے گا فلاں بن فلاں، فلاں عالم جس نے دین کے لیے اتنی کوشش کی، اس کو اسٹیج پر بلایا، اس کو اسٹیج پر۔ تو آپ لوگوں کو بہت اعزاز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اسٹیج پر بلائیں گے، اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، اپنی دنیاوی خواہشات اور ظاہری آرام کو جو ہے نظر انداز کر لیں، ان کی پرواہ نہ کر، خوب محنت کریں اور ایک اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تگدو اور کوشش کی ضرورت تو پیش آئے گی. جب آپ کچھ کوشش کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام عطا کرے. بس یہ ہماری کچھ گزارشات ہوگی جو کبھی کبھی ہم پیش کریں گے. اگر آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو ہمیں خوشی بھی ہوگی اور آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ عزت اور توقیر عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم.
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل على سبعة أحرف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز طلباء کرام اور علماء آپ حضرات قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کے درس میں تشریف فرما ہیں. لہذا جیسے تمام علوم میں جب بھی آپ کوئی نیا علم نیا فن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو بنیادی اصول ہیں بنیادی شرائط ہیں اور اس علوم کے اگر کوئی قواعد اور ضوابط ہیں تعریفات ہیں اور اس کے متعلقات اس پر ضرور نظر ڈالی جاتی ہے. یہ ایک متفقہ امر ہے. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے پہلے فرد فرید ہیں. پوری دنیا کی تاریخ پوری کائنات کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے قبل انسانیت کا کوئی ثبوت کوئی نشان کوئی خد و خال کہیں پہ بھی ثابت نہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی باست دنیا میں تشریف لانا دنیا کو آباد کار کرنا اولاد اور نسل و نسب کو دنیا میں بسانا یہ انہی کا کارنامہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. اور حضرت آدم پہلے انسان تھے تو یہ غور کیجئے گا کہ حضرت آدم کو علم کہاں سے حاصل ہوا تھا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. اللہ تعالی نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا اسماء سکھائے علم کی روشنی سے روشناس کیا ثم عرضهم على الملائكه اور پھر حضرت آدم کو ملائک کے سامنے پیش کیا. یہاں پہ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ انسان اپنے کمال کو تب پہنچ رہا ہے جب وہ معلم ہو جب وہ صاحب علم ہو اور اس کو کوئی چیز آتی ہو. اس لیے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے کہا اللہ تعالی آپ ایسے مخلوق بنا رہے ہیں جو خون بہائے گا فساد قائم کرے گا. اس لیے کہ اس وقت تک حضرت آدم کی کرامت حضرت آدم کی عظمت اور مرتبہ وہ فرشتوں پہ واضح نہیں ہوا تھا. فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے. اللہ تعالی کی خاص مخلوق تو پھر ہندوستان کے کسی ایک صوبے کے کسی گاؤں میں بابے کو غیب کا علم کہاں سے ہو گیا. یہ کیا فرشتوں سے بھی آگے نکل رہا ہے. الا ان فی کل شیء آیتا تدل علی انہ واحد. عربی میں شعر ہے کہ ہر چیز میں نشانی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا بھی فرمایا اور اللہ تعالی نے ان کو علم بھی سکھایا. انسان کو علم حاصل کرنے کی کون کون سے ذرائع ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ جب ہم آگے انشاءاللہ قرآن کریم کے متعلق بحث کریں گے تو اس میں آپ کو بار بار ایک لفظ سنائی دے گا جسے وحی کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، حواس خمسہ یعنی ہمارے جو چھونے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے، ناک سے خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ہے، حواس خمسہ۔ ذرا غور کیجئے گا کہ صرف حواس خمسہ پر اگر اکتفا کر لیا جائے تو ہم اپنی زندگی کامیابی سے گزار سکیں گے یا نہیں؟ ہر عاقل اور سلیم العقل آدمی کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے حواس خمسہ تو موجود ہے نا، اس کے کان صحیح ہیں، ہاتھ صحیح ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، لیکن حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم وہ اس کی رہنمائی کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں کیا ہے؟ حواس خمسہ کی مدد کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے میدان ہیں، بہت سے ایسی جگہ آتی ہیں جہاں آپ حواس خمسہ کے ذریعے اس نتیجے پہ ہرگز نہیں پہنچتے جہاں آپ عقل کے ذریعے سے پہنچتے۔ ہم مسجد میں موجود ہیں، مسجد کی دیواریں، مسجد کی چھت، سارا دن آپ اس کو ہاتھ لگاتے رہیں، سارا دن اس کو آپ دیکھتے رہیں، لیکن یہ نتیجہ آپ کبھی بھی نہیں اخذ کر سکتے کہ یہ کسی مزدور نے بنایا ہے، یہ پتھر ہے، یہ سفید ہے، یہ سخت ہے، یہ نتائج آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ یہ دیوار اور مسجد اور چھت یہ کسی معمار نے بنائی ہے، یہ آپ کی عقل نے فیصلہ کیا؟ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے صرف عقل کو رہنے دیجئے اور حواس خمسہ کو نکال دیجئے۔ حواس خمسہ نکل گئے تو آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ چلیں پانچوں کو نہ نکالیں، ایک کو نکال لیں۔ اندھے میں کیا کمی ہے؟ کیا اس کی عقل نہیں ہوتی؟ عام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے جو نابینا ہوتا ہے۔ بہرے میں کیا کمی واقع ہو گئی؟ اس کے کان کام نہیں کرتے۔ لیکن زندگی کے تمام مراحل میں ان کو کتنی شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے باوجود ہے اس کے کہ اس کا دماغ اور اس کی عقل بالکل صحیح اور کام کرتی ہے۔ تو صرف حواس خمسہ پہ اکتفا کر لینا جیسے آج کل کے مٹیریلسٹک لوگ کرتے ہیں کہ جی جو دنیا میں موجود ہے اور جو ثابت ہے اور جو تجربے سے آپ کو نظر آئے گا صرف اسی کو ہم مانیں گے، اس کے بغیر کسی چیز کو نہیں مانیں گے، یہ دعویٰ غلط۔ یہ دعویٰ تو وہ کرے گا نا جو یہ مان جائے کہ میں پورے عالم کے علم سے واقف۔ ایک طرف یہ خود کہا جاتا ہے کہ ہم جس سیارے پہ موجود ہیں اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی دنیا ہے، کتنے مخلوقات ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے سورج اور ستارے ہیں، کسی کو کیا معلوم ہے، اور کھلا آسمان ہے۔ 24 گھنٹے میں روزانہ اللہ تعالی کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ یہ کائنات، اس پہ غور کرو، دیکھو۔ وہاں پہ اس کی عقل کام نہیں کرتی تو اپنی ہار مان جاتا ہے کہ جی ہمیں نہیں معلوم، اور جہاں عقل کام کرتی ہے تھوڑی بہت وہاں پہ ضد کرتا ہے کہ نہیں سائنس اور تجربے کی بنیاد پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ کس نے نکالا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. لہذا صرف حواس خمسہ انسان کے علم کے لیے ناکافی ہیں. مولوی صاحبان بیدار ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، غور سے سنیے گا. اسی طرح صرف عقل، عقل کے غلام، عقل پرست، ہر چیز میں اپنی عقل سے کام لینا اور اسی کو فیصلہ اور منتہا بنا لینا، ہم ثابت کر چکے کہ انسان کی کامیاب زندگی کے لیے صرف عقل کا موجود ہونا ہونا کافی ہے. اس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو مشکل، کان بند ہو جائیں تو مشکل، زبان کام چھوڑ دے تو مشکل میں ہے. تو صرف اور صرف عقل یہ علم کا کامل ذریعہ نہیں ہے. دوسری طرف اللہ تعالی نے ہمیں روئے زمین پہ بھیجا، آباد کیا، ہم سب حضرت آدم کے اولاد ہیں، تو کائے کے لیے بھیجا، کس لیے بھیجا ہے؟ کیا پوری کائنات میں اور پوری زندگی میں ایک حکیم اور ایک عظیم، ایک رازق، ایک غفار ذات اللہ تعالی کی عظیم ذات ہے؟ ایک عام بیوقوف سے انسان سے بھی اگر کسی کو کسی کام کی امید نہ ہو تو وہ کام اپنے خالق اور رب کے ساتھ متعلق کر دیا جائے. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ فرما دیجئے پاک ہے میرے رب کی ذات، وہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی نہیں بھیج دیتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں کیوں آئے ہو جی؟ بس ایسے ہی آ گئے، دھماکہ ہوا اور دھماکے سے خلیے آپس میں مل گئے اور اس میں سب کچھ ہوتا رہا، اور جی پہاڑ نکل آئے، بارش ہو گئی، دریا بہ گئے، انسان پیدا ہو گئے، یہ کیا تماشا ہے؟ سب جھوٹ اور بکواس. دوبارہ دھماکہ کرو، اس میں نکالو ذرا دو تین آدمی، مرتے تو بہت ہیں، آج تک سنا ہے کہ دھماکے سے کوئی پیدا ہو گیا ہو. یہ ایک باقاعدہ ایک نظریہ ہے آج کل کے سائنسدانوں کا کہ یہ جو انسان کی تخلیق ہے لیاز باللہ، یہ دھماکے کا نتیجہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اس کی بھی حقیقت ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی آگے اجل کے آئے گی. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اس آیت پہ غور کیجئے ذرا. کیا کفار نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک قالب کی طرح آپس میں چپکے ہوئے تھے؟ ففتقناهما، ہم نے ان کو جدا جدا کیا. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیمات کے لوگ ہیں یہ اپنی تحقیق میں کچھ حد تک درست بھی ہوں اور آگے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں، لیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے کہ آج 14ویں صدی ہجری میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے 1443 سال پہلے کہ آسمان اور زمین آپس میں چپکے ہوئے تھے. یہ کلام الہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اللہ تعالی نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے علم بھی بھیجا ہے. اب میں آ رہا ہوں اپنے دعوے پہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنے نوکر کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو کہیں کہ جی فلاں جگہ چلے جاؤ اور جتنی تمہاری زندگی باقی ہے بس وہیں رہو اور کچھ نہیں کرنا، اور کسی کام سے آپ کو نہیں بھیج رہا، تو اس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بالکل اسی بات کا رد قرآن کر رہا ہے. کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، ہم نے تو تمہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو جو علم کے ذرائع عطا فرمائے ہیں اس میں ایک تیسرا ذریعہ بہت اعلی اور بڑا ذریعہ اسے وحی کہتے ہیں. واوحا ربک الی النحل، اور تیرے رب نے علم عطا کر دیا شہد کی مکھی کو. ان اتخذی من الجبال بیوتا، اللہ تعالی نے انسانوں میں مخصوص انسانوں کو چن لیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام اور نعمت ہے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں کمال والے بندوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، دو اقوال کے کل انبیاء کرام اور رسل جو مبعوث ہوئے ہیں. پہلا قول 124,000 انبیاء، یہ معروف بھی ہے، امت نے اس کو لیا بھی ہے اور یہی محققین کی رائے ہے. دوسرا قول امام قرطبی نے 264,000 انبیاء کا بھی نقل کیا، غیر مشہور قول ہے یہ. اور دین اسلام کا اعجاز دیکھیے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ انبیاء کرام کی تعداد 125,000 اور صحابہ کرام کی تعداد وہ بھی 125,000 بنتی ہے. اسی طرح جو روات حدیث ہیں پوری امت مسلمہ میں، ذخیرہ حدیث جمع کرنے والے محدثین، ان کی تعداد بھی کل ملا کے 125,000 بنتی ہے. اور اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ان کی حکمتیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی. قرآن کریم کا بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، تو پہلی شروع میں الف لام میم کرو اس کا ترجمہ، کیا ترجمہ کرو گے؟ بڑے بڑے دعوے، بڑے علامہ صاحب ہیں اور جی بہت بڑے مفسر ہیں اور دنیا کے علوم کے جامع العلوم والفنون ہیں، لیکن اس کو یاد دلایا کہ تم اللہ کے بندے اور انسان ہو. الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن کریم عجیب کتاب ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پہ جو تقاضا پیدا ہوتا ہے عقل کا، فطرت سلیمہ کا، علم کا، قرآن کریم پہلے سے اس کا جواب تیار رکھتا ہے. انبیاء کرام کی باعثت یہ ایک حقیقت ہے. تاریخ کے ابواب اور ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے کہ کس کس قوم میں انبیاء آئے، ان کی اقوام، ان کی علامات، ان کی نشانیاں. لیکن اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسان پہلے ہوئے، اسی طرح ایک اور عقیدہ بھی ہے جس پر 100% ایمان رکھنا لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں. یہاں پہ آ کے وہ تلبیس ابلیس والے مرزائی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، شرارت کر سکتے ہیں کہ جی ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہم تو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ قاعدہ اگر پہلے سے یاد ہو کہ اس قاعدے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے حضرت آدم کو پہلا نبی ماننا، اور دوسرا حصہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. ان دونوں پہ جو عمل پیرا ہوگا وہ اللہ تعالی کے دین پر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کا دین، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اور آگے اسی آیت میں کئی انبیاء کے نام آتے ہیں، ہم نے شریعت کو دین بنا دیا ہے. کیا فرق ہے دین اور شریعت میں؟ مولوی صاحبان غور کیجئے گا، آپ کبھی جائیں گے کسی خانقاہ میں، کسی صوفی خانے میں، کسی پیر صاحب کی خدمت میں آپ جائیں گے، وہاں آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دین سمجھ کے کی جا رہی ہوں گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو جھکنا پڑتا ہے، کسی کو ہاتھ چومنے پڑتے ہیں، اور کسی کو، آج کل تو ناچ گانے والے نکل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور حفاظت فرمائے، ان کو ہدایت دے. وہ جو عوام ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ دین ہے اور دین پہ کام کرنا ہے آپ نے. لیکن وہ دین شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اب آ کے آپ کو یہاں پہ پتا چلے گا کہ دین کون سا درست ہے، اور وہ کام جن کو دین کہا جا رہا ہے اور شریعت کے احکام کے موافق نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. حضرت والد رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس آیت کو موضوع بنا کے مفصل بیان فرمایا، ایک گھنٹے سے زیادہ، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، کہ اللہ تعالی نے دین کو شریعت میں پاکاربن رکھا ہے. اگر کوئی شخص دینداری دکھائے اور ظہر کی نماز 8 رکعت پڑھ لے، تو یہ اس کے گمان میں اگر دین ہے تو ہوگا، شریعت کے قانون اور پیمانے پہ نہ اترنے کی وجہ سے یہ دین نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور خلاصہ حضرت نے پھر یہ بیان فرمایا کہ شریعت کے احکام اور شریعت کے قواعد اور قوانین یہ بنیاد رکھتے ہیں پورے کے پورے دین اسلام کے. لہذا جہاں دین اسلام اور اس کے قواعد اور قوانین اور اس کے مستدلات کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ دین برحق ہوگا، اور جہاں صرف اپنی مرضی چلائی جائے گی، جہاں بدعات کی جائیں گی، جہاں بے سند باتوں کو مضبوط بنا کے پیش کیا جائے گا، وہ دین نہیں ہوگا. ایسا زبردست قاعدہ ہے کہ کاش کہ امت کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی وہ گمراہی نہیں ہوں گے. میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. عام کتاب میں اور قرآن کریم میں کیا فرق؟ عام کتاب وہ انسان کے علم پر منحصر ہوتی ہے، اس کے تجربات، اس نے جو سیکھا، جو پڑھا، جو اس کے علم میں آیا، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں تو وہ ایک کتاب بن جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل فرمایا، جو کلام نازل فرمایا، وہ انسان کا کلام نہیں ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. سورہ نجم کی ابتدا کیسی زبردست ابتدا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، اور وہ ان کو ایک مضبوط طاقت والی مخلوق نے سکھایا ہے. بخاری شریف میں بدء الوحی میں حدیث صحابی نے عمر ابن ہشام غالباً نام آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ پہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حدیث شریف ہے صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلہ الجرس، ابھی مبادیات ہیں تو یہ بھی نوٹ کر ہی لیجئے کہ وحی وہ کئی قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی. سب سے پہلی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آتی تھی مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے. گھنٹی کی آواز کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے مختلف توجیحات کی ہیں، لیکن دیکھیے ہماری اور آپ کی عقل وہ محدود عقل ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی مثال دے دیتے کہ جو نہ ہم نے کبھی سنی ہوتی نہ دیکھی ہوتی، تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ وہی کیا چیز ہے؟ تو آپ ایسے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ پہ علم کو کمال عطا کیا ہے. انسان کی سمجھ کے لیے اور اس کے تصور میں بات لانے کے لیے دنیا کی ایک چیز کی مثال دی ہے. دیکھیے گھنٹی کی آواز، اس میں کئی خصوصیات ہیں. مثلا اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، ایک دفعہ اس کو اگر مس کیا جائے، ٹچ کیا جائے، تو اس میں ارتعاش جو پیدا ہوتا ہے اس کی آواز وہ کافی دیر تک مسلسل چلتی ہے. اسی طرح گھنٹی کی آواز کا رخ معلوم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. ایک انسان آپ کو آواز دے تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ فلاں طرف سے مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ایسی آواز کہ جس کے اطراف و انواع میں تسلسل پایا جاتا ہو، اس کی جو آواز کی لہر ہے، جو فریکوینسی ہے، وہ ٹوٹتی نہ ہو، تو اس کی سمت کا تعین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ جہت سے، وہ طرف سے پاک ہے، منزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی طرح مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، فوق اور تحت، اوپر نیچے کے محتاج نہیں ہے. لہذا اللہ تعالی کا جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا، وہ بھی اپنی صفت آپ تھا اور مختلف تھا. وہ وہی اشدہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ بندگی کا جو اعلی ترین مقام ہے، وہ خالق کے قریب جب جا رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے مقام اور مرتبے سے بہت آگے بڑھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو خلقت ہے، ہم زمین پہ رہنے والے، زمین پہ کھانے پینے والے اور زمین پر ہی گھر بسانے والے، جب ایسی مخلوق پر آسمان اور عرش معلی سے وحی کا نزول ہو جائے، تو یہ اس مخلوق کے لیے بہت بڑا کمال بھی ہے، لیکن کمال کے ساتھ پھر امتحان بھی ہوتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ امتحان لیا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے چہرہ انور کے آس پاس مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ وحی مثل سلسلہ الجرس ہے. کسی نے اس کو گھنٹی سے تعبیر کیا اور صحابی کیونکہ وہ پیغمبر کے علم سے نیچے ہیں تو انہوں نے ان کو مکھی کی بن بناہٹ کی آواز سے تعبیر کیا ہے. اور دونوں میں مسئلے مشتبہ جو ہے یا دونوں میں جو ملی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہے مسلسل آواز. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوے مبارک پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اطہر رکھا، آرام فرما رہے تھے، اور اس دوران میں وحی کا نزول ہوا ہے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ گویا میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اتنا بوجھ اس کا ہوتا تھا. اور وہ جو ابتدا میں وحی ہوئی ہے آپ کو، جو تکلیف پیش آئی، زم ملونی دس سیرونی، یہ وحی کا تجربہ ہے، یہ وحی کا عظمت ہے، شان ہے، بڑائی ہے کہ انسان وہ اس کو دیکھ کے قدر خائف ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کام کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا. دلیل: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اگلی آیت پہ غور کیجئے: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یقینا ہم آپ پہ ایک بہت بھاری کام ڈالنے والے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے اس کو: انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. ہم نے یہ امانت سب پہ پیش کی تھی. فابین ان یحملنها، لیکن انہوں نے اس امانت کی بار برداری کا انکار کیا، معذرت کی. اصل میں انسان کی عظمت واضح کرنا ہے کہ انسان کتنا اعلی اور ارفع ہے، انسان میں اللہ تعالی نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ دیگر مخلوقات ان چیزوں کی برداشت نہیں کر سکتا جو انسان کر سکتا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. اگر وہ کفار اور مشرکین کی سازشیں اور مکر پہاڑ کے خلاف ہوتی، قرآن کہتا ہے پہاڑ جگہ چھوڑ کے چلا جاتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت، آپ کا استقلال اور آپ کا حق پر قائم رہنا وہ پوری کائنات کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا. مجال ہے کہ ایک انچ اور ایک سینٹی میٹر بھی اپنے حق کے کلام سے پیچھے ہٹے ہو پیغمبر، حاشا وکلا، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر، آپ پہ جو امانت اتاری جا رہی ہے، آپ کو جو علم دیا گیا، آپ کو جو قرآن دیا گیا، آپ کو جو سنت دی گئی، یہ آپ آگے پہنچائیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی وہ آپ کے حافظ اور ناصر اور آپ کے مددگار ہوں گے. وہ تو وحی کی اقسام، پہلی قسم وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکثر و بیشتر نازل ہوتی تھی، اور وہ یہ قسم ہے جس میں احیانا مثل یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح مجھ پہ وحی آتی. حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے کے موسم میں، جاڑا جانتے ہو؟ ہاں، سردی میں جب بارشیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی بارشیں، یعنی سرد موسم میں میں نے دیکھا آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک پسینے سے بھر چکا تھا اور آپ کے چہرے سے آنسو موتیوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ کا چہرہ اطہر کھجور کی ٹہنی کی طرح زرد ہو جاتا تھا، لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر العیاذ باللہ و خدا نخواستہ ظلم ہو رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، کیونکہ بچپن سے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شقت صدر کا واقعہ، کرامات اور معجزات کے اظہار کے واقعات، وہ ہر جگہ موجود تھے۔ ہاں، لیکن عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ فراڈی، جھوٹا مرزائی جو کہتا تھا مجھ پہ وحی آتی ہے، اور جو وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی، اس طرح کوئی اس نے کہا ہے، وہ لے کے آتا ہے اس قسم کی بکواسیات، یہ محض بیکار باتیں ہیں اور امت محمدیہ کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ سے کہا جائے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست و رسالت وہ تو رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے عالم کے لیے، تو رحمت کو ختم تو کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور رحمت کو لمیٹڈ کرنا، رحمت کو ایک جگہ تک محدود کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اعتراض کیا جائے گا۔ اور امت بڑھ رہی ہے، انسان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو مرزائی قادیانی یہ سازش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ تم لوگوں نے جو نبوت اور رحمت کا باب ہے اس کو بند کر دیا ہے، اور یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ان کا اعتراض ہے، اسی میں ہی وہ اصل میں شرارت کی گئی ہے۔ کیوں؟ جس قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اس قرآن میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بھی ہے یا نہیں ہے؟ کافۃ کا کیا معنی ہے؟ سب کے سب، سارے کے سارے، اول و آخر، صحابہ سے لے کے آخرت کی صبح تک، جتنے انسان اور جن آئے، اور جتنے بھی قابل دعوت آئے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو کیا آپ کی رحمت ختم ہونے والی تھی؟ اب وہ بھاگے گا آپ سے جب آپ اس طرح کی بات کریں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا آپ کی نبوت اور رسالت محدود ہے، لمیٹڈ ہے؟ کیا اس کے کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک خدا نخواستہ یہ نبوت ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی؟ کہاں ہے؟ ہاں، اس کے خلاف جو ہمارا دعویٰ ہے اس میں ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور دین میں رد و بدل یا دین میں اضافہ یا دین میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ مولوی صاحبان، توجہ سے یہ بات نوٹ کیجئے گا، کام آئے گی آپ کے۔ پہلا، کہ وہ دین یا وہ شریعت، وہ حکم کسی ایک قوم کے لیے ہو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالی نے کچھ قبائل، کچھ اقوام، کچھ شہروں بستیوں پہ بھیجے تھے، اور ان کا کام بس اس شہر، اس قبیلے، اس بستی کو آگے بڑھانا اور ان کو انسانیت سکھانا، یہ ان کے ذمہ لگایا گیا تھا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ استولا کافت الناس، میں تو سب کے لیے بھیجا گیا ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے سب کے لیے، نہ کسی گورے کالے کا فرق، نہ کسی عربی و عجمی کا فرق، اور نہ کسی زبان اور قوم اور قبیلے کا فرق. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین اور شریعت، اس کو آپ کسی ایک قوم یا ایک قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے. اچھا جی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ گزشتہ دین اور گزشتہ شریعت میں کوئی رد و بدل کرنا ہے، اس میں کوئی احکام پرانے ہیں، ان کی تجدید کرنی ہے، کوئی احکام بدل گئے ہیں ان کو درست کرنا ہے، کوئی باتیں یہ بھول گئے ہیں ان کو دوبارہ سے بنوانا ہے. قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَا، اور مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم پہ حلال کر دوں وہ چیزیں جو پہلے تم پہ حرام کی گئی تھی. بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت بھیجی گئی ہے اس میں کوئی کمی، کوئی رد و بدل، کوئی آگے پیچھے کرنا اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. لہذا دین اسلام میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی ایڈیشن، کوئی آگے پیچھے کرنا، جیسے آج کل کے شرپسند عناصر کہتے ہیں کہ جی دین اسلام میں اب نئی تعلیمات شامل کی جائیں، ہر آنے والا حکمران، ہر آنے والے صدر و وزیر اعظم کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو تو ہم نے آگے پیچھے کر دیا، سب کو ہم نے ادھر ادھر خوار و ذلیل کر دیا. یہ داڑھی پگڑی والے علماء، ان کی تعلیم کو بھی متاثر کرنا ہے. خود بڑے تیر مار لیے، ڈاکٹر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں راستوں میں، کوئی کام نہیں ہے ان کا. انجینئر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں راستوں میں، پیسے لے کے سب کو پڑھا دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف پڑھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے ایک پورا نظام بنانا ہوتا ہے. اور ہمارا نظام وہ تو توکل پہ چلتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پہ توکل کریں توکل کرنے والے. مولوی صاحب آپ کیا کریں گے فاضل ہو کے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں خدمت لکھی ہوگی وہ کریں گے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی تگ و دو سے اور بڑے مجاہدے سے گزرے ہیں. ایک عجیب بات آج آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد رحمت اللہ علیہ خود تشریف لے گئے تھے اسکول میں داخلے کے لیے. یہ بات عجیب ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ ساتھ جاتے ہیں، وہ داخلہ کرتے ہیں، لیکن حضرت والد صاحب کیونکہ خاندان میں جو مصروفیات تھیں وہ تعلیم و تعلم والی نہیں تھیں، جیسے ہی لڑکا اس قابل ہوا کہ باپ کی مدد کر سکتا ہے فوراً اس کو اپنے کاموں میں، باغبانی میں اور کھیتی باڑی میں لگا دیتے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ خود تشریف لے گئے اور اسکول میں اپنا نام لکھوایا باقاعدہ، کہ یہ میرا نام ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، میرا داخلہ کیا جائے. سرپرست کدھر ہے، کون ہے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، بس مجھے شوق ہے، مجھے پڑھنا ہے. اور پھر سب سے زیادہ بڑی مسئلہ جو گھر میں پیش آ رہا تھا وہ یہ کہ یہ کام نہیں کرتے، یہ کھائیں گے کیا، اور دنیا میں ان کو عزت کیسے ملے گی، کام کاج کے بغیر آگے کیسے بڑھیں گے، خاندان کیسے جمائیں گے. اور حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں اسکول میں گیا اور میں نے وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی، لکھنا پڑھنا سیکھا، اسی وقت سے ہی مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ اصل علوم یہ نہیں ہے، اصل علوم وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں. اور خود بخود تعلیم کے اندر جو اسلامیات ہوتی تھی، جو تفسیر اور قرآن کا ترجمہ ہوتا تھا، حدیث شریف اور اس کا ترجمہ ہوتا تھا، تو میں اس کو زیادہ شوق سے پڑھتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد ہو جاتا تھا. اور سارا دن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں انگریزی، ریاضی اور سائنس کے بجائے ان علوم پر زیادہ توجہ دوں اور اس کو سیکھ لوں. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ اتنی عمر میں انہوں نے پائی کہ اپنی حیثیت کے مطابق تشریف لے گئے اپنے ہی علاقے میں، بڑے بڑے علماء حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد، ان کی ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حضرت مولانا عبد الحنان صاحب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ان کے صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس زمانے میں دار العلوم دیوبند کی گلیوں میں گھومے ہوں. آپ کو بھی وہ واقعات یاد ہوں گے حضرت، جو آ کے وہ سناتے تھے، اور بڑے عجیب اور غریب واقعات ہوتے تھے. مثلاً آپ کو پتہ ہے ہندوستان پہ پہلے انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ بڑے بدماشی کرتے تھے یہاں پہ، تو مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک جگہ تقریر کی اور تقریر میں میں نے کہا کہ انگریز قابض ہے، انگریز ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا، اس کو یہاں سے نکالا جائے، حضرت کے خلاف رپورٹ درج کر دی گئی اور انگریز وائسرائے نے یاد کیا، آ جاؤ آپ کی پیشی ہے، آپ نے ہمارے خلاف بات کیسے کی. تو فرماتے ہیں جب میں گیا تو ایک ایسا زمانہ بھی ہندوستان میں گزرا ہے کہ انگریز کی موجودگی میں مسلمان، ہندوستانی مسلمان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. اس دن باقاعدہ ایک ساتھی نے مجھے وہ سرٹیفکیٹ بھیجا، میرے پاس موجود ہے، یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں عقل سکھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی تہذیب کیا ہوتی ہے اور انسانیت کیا ہوتی ہے، آؤ ہم بھی ذرا تمہیں تمہارا چہرہ دکھائیں. 1870 کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ جی فلاں فلاں صاحب کو انگریز کی سرکار اور حکومت میں پبلک مقامات پہ، کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کے بغیر مجال نہیں تھے کہ کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا. ایسا دور دیکھا ہے، یاد رکھیے گا، آج اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ فضل و احسان کرم ہے، ہم ایسی سرزمین پہ رہتے ہیں کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اکبر کا صدا لگاتے ہیں، آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سپریم پاور کہتے ہیں، آزادی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں تشریف لے گیا اور انگریز کی عدالت میں میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، کرسی پہ بیٹھ گیا میں، اس کو بڑا غصہ آیا کہ مولوی صاحب آپ اندر آئے اور ایک تو آپ ہیں مجرم اور دوسرا آپ بغیر اجازت کے کرسی پہ بیٹھے. حضرت مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، ملزم ہوں. مجرم تب بنوں گا جب الزام مجھ پہ ثابت ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دونوں کو انسان بنایا ہے، اور ہمارے دین میں ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر نیکی کی. وہ بڑا حیران ہوا، اور سب سے زیادہ ان کو حیرانگی یہ ہوتی تھی کہ علماء کرام وہ باطل قوت سے خوف محسوس نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں. مشہور واقعہ ہے، قائد ملت اسلامیہ اور محدث عصر فقیہ زمانہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، جب حضرت مفتی صاحب چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، یہ بھی انگریز کا زمانہ ہے، تو اسکول میں انگریز کا وزٹ تھا، وہ اسرائیل آیا دیکھنے کے لیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیسی ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اور اصل میں وہ یہی دیکھنے آتے تھے کہ کیا ان کی آنے والی نسل میں ہمارے خلاف جذبات موجود ہیں یا نہیں ہیں. بچوں سے انٹرویو لیے جا رہے تھے، آپ کیا کریں گے، بڑے ہو کے کیا بنیں گے، ٹریڈیشنل سے سوالات ہوتے ہیں، ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور جب ان کا نمبر آیا تو پوچھا گیا کہ کیا کرو گے بڑے ہو کے، کہنے لگے کہ انگریز کو ہندوستان سے باہر نکالوں گا. بڑا غصہ آیا، انگریز کو یہ کیسی بات کر رہے ہیں جی، انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کا کیا مطلب ہے، یہ تو ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور چھوٹے بچوں کو ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. اسکول والوں پہ سارا نزلہ گرا اور خوب ان کے ساتھ سختی کی گئی، جھاڑ پلائی گئی. اسکول والوں نے انگریز سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی مہلت دیجئے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو کسی نے ذہن میں غلط بات ڈالی ہے، ان کو بہکا دیا ہے، ہم ان کو تھوڑی اصلاح کریں گے، ان کو بات سمجھائیں گے، پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایسے کر لیتے. حضرت مفتی صاحب کو سمجھایا گیا کہ دیکھیے یہ تو ہمارے حکمران ہیں اور ان کے ہاتھ میں تو حکومت ہے، اور ان کے خلاف جو بغاوت کرے اس پہ تو سزائے موت کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، تو آپ آئندہ ایسی بات ہرگز نہ کیجیے گا. حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے ٹھیک ہے، صحیح ہے، بلاؤ انگریز کو دوبارہ دیکھتے ہیں. جب دوبارہ انگریز آیا، کیا کرو گے بڑے ہو کے بیٹا، تو حضرت نے جواب دیا کہ ماسٹر صاحب کو اور آپ کو ہندوستان سے نکالوں گا، دونوں کو نکالوں گا یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ انگریز نے مفتی صاحب کو سینے سے لگایا اور کہا کہ جو بھی اس کا دعویٰ ہے، لیکن یہ بچہ اپنے دعوے پہ مستقل قائم ہے اور آگے جا کے یہ کامیاب ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ واقعہ سنا کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ طلباء سے کہتے تھے کہ زمانے کے گزران، زمانے کی گرمی اور سردی، اوقات کے شب و روز سے علم اور طلباء اور اہل علم کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. گو میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہوتی. اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت وہ علم ہے، اور علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، اس میں کچھ ذرائع ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ ذرائع وہ ہمارے بس سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. ہمارے حواس خمسہ کا علم، ہمارے دیکھنے سننے اور مس کرنے کا علم وہ ایک حد تک کام کرتا ہے، اس سے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر ہم وہاں پہ اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، عقل سے مقدمہ اور مؤخرہ کو ملا کے نتیجے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی عقلی نتیجہ وہ حتمی اور 100% نہیں ہو سکتا. قواعد تبدیل ہوتے ہیں، حالات تبدیل ہوں گے، شرائط تبدیل ہو جائیں گی، اور زمانے کے تقاضے تبدیل ہوں گے تو تحقیقات بھی متاثر ہوتی ہیں. آج سے 50 اور 100 سال پہلے جو تحقیقات پیش کی گئی تھیں، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، تحقیق کی، سائنس کی، آج وہ تحقیقات اب پرانی ہو گئی ہیں. اس لیے کہ انسان کی عقل جیسے جیسے اس کے تجربات اور علم بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے علم کا دائرہ کار بھی بڑھتا جاتا ہے. لیکن عقل کا علم لامحدود نہیں ہے، جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے علم کا ایک ذریعے کی ابتدا ہوتی ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور وحی اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں پہ نازل فرماتے ہیں، اور وہ مخصوص بندے پھر پوری امت کو آگے پہنچاتے ہیں. اس وحی کے کلام کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کو قرآن مجید اور فرقان حمید کہتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کی وحی ہونے کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک جائزہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی اس کی دوسری صورت وہ یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل امین بشر کی صورت میں، ایک انسان کی صورت میں، صحابی کی صورت میں آپ کی خدمت میں تشریف لاتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے ایک بہت ہی حسین اور جمیل صحابی تھے، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اکثر اور بیشتر جبرائیل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے. اس میں کیا راز تھا، کیا خصوصیات تھیں، اللہ تبارک و تعالی کے عظیم علم محیط میں ہے. ہمیں جو اطلاع دی گئی ہے اسی پہ آمننا و صدقنا. اس صورت میں زیادہ تر صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو کوئی دینی رہنمائی، کوئی مسئلہ، کوئی اہم بات، کوئی خاص چیز وہ سکھانا مقصد ہوتی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نامعلوم غیر معروف شخص کی صورت میں بھی فرشتے جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے. یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی. حدیث احسان محدثین میں مشہور حدیث ہے، یا رسول اللہ مل ایمان ومل احسان ومت الساعة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتے آئے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے ہیں، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، اور پھر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ تھا اور یہ جبرائیل تھے، اور یہ بشر کی صورت میں میرے پاس آئے، تم سب کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے. یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، اور اس صورت سے آنے والی وحی وہ بالکل وحی کہلائے گی. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالی سے ہم کلام ہو چکے ہیں، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ جاگتے ہوئے اور ایک مرتبہ نوم میں، رؤیا میں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے براہ راست کلام فرمایا ہے. جو یقظہ میں ہے، جو جاگنے میں ہے، وہ تو معراج میں ہے. مرحبا بک یا محمد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور اسی طرح تاریخ میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤیا وہ بھی وحی کی قسم تھی. یہ تو آپ جانتے ہیں نا، حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی بخاری شریف میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں سچے خواب نازل ہونا شروع ہوئے تھے. یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس کو بھی شامل کر لیجئے. یعنی ایک قسم یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی سے براہ راست کلام فرمایا، اور ایک قسم یہ ہو گئی کہ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالی نے پیغمبر کو اطلاع دے دی، بتا دیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک قلب اطہر میں براہ راست جبرائیل امین نے القا کر دی ہو، یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. علماء کرام نے مختلف تفاصیل بیان کی ہیں، اور اس کی تفصیلات کے لیے تفاسیر بے شمار ہماری امت نے بہت محنت کی ہے، کوشش فرمائی ہے، اور تفاسیر میں باقاعدہ اس علم کو فروغ دیا ہے جسے علم تفسیر کہا جاتا ہے. پھر اس میں بھی اصول تفسیر ہیں، اور تفسیر کے فوائد الگ ہیں، نکات الگ ہیں، شرائط وہ اصول کے ذیل میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ کو اللہ تعالی نے ایسے علوم عطا فرما دیے کہ وہ علوم کسی پڑھے لکھے کے پاس بھی، کہیں قریب بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے. یہ قرآن کا اعجاز تھا. یہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیسے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے علوم وہ وحی تھے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امی تھے. فذکر فما انت بنعمت ربک بشاعر ولا مجنون. اس لیے کہ ان پہ اعتراض کیا گیا تھا، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کفار کہتے تھے یہ شاعر ہیں العیاذ باللہ. قرآن نے کہا نہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں اور آپ احمق بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے. فذکر فإنما أنت بنعمة ربك. کفار اور مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت پر ایمان نہ لانے والے ناہنجار اور کافر وہ اسی قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ جن اعتراضات کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن ایک رات میں نازل نہیں ہوا ہے. اگر کوئی کتاب ہوتی، کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی، جیسے کہ کفار نے کہا ہے قرآن میں حدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، یہ تو پرانی باتیں ہیں، تو وہ ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ نزول قرآن کی تفصیل میں آپ یہ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا ہے. بیت العزہ، بیت المعمور، کعبہ مشرفہ کے بالکل سیدھ میں آسمان میں بھی کعبہ ہے، اور وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. فقہاء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کعبہ معلی وہ آسمان تک ہے، کسی مسلمان کے ذہن میں یہ آئے کہ کعبہ تو نیچے رہ گیا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو میں نماز کیسے پڑھوں، تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بلند ٹاور پہ چڑھ جائیں اور آپ جتنے بھی بڑے پہاڑ پہ چڑھ جائیں، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی اگر نماز پڑھو گے تو رخ اسی طرف ہوگا جس طرف کعبہ ہے، اور یہ کعبہ بیت العزہ اور بیت المعمور تک ہے، وہاں تک ہم اور آپ نہیں جا سکتے، کعبہ وہ اللہ کا گھر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے بڑے شوق سے اس کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ وہاں پہ موقع مل جائے آخرت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملنے والا. اتنے زیادہ ہیں فرشتے اور اتنے شوق سے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں. پہلے یہ حدیث جب میں سنتا تھا تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ فرشتوں کو دوبارہ عبادت کا موقع نہیں ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن عجیب بات یہ دیکھی کہ دنیا میں اس کا عملی نتیجہ دیکھا گیا. باقاعدہ ایک زمانے میں، شاید آج بھی وہ پابندی موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ حج کر لیا تو سعودی حکومت نے کہا کہ وہ 3 سال تک یا 5 سال تک دوبارہ حج کے لیے نہیں آئے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کا ایک اور معجزہ دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے جو آپ ہمیں پہلے بتا کے تشریف لے جا چکے ہیں. کیوں یہ نظام کامیاب ہوتے ہیں اور کیوں دنیا کے سلسلے، باوجود اس کے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے، اس میں فسق و فجور ہوتا ہے، اس میں کفر ہوتا ہے، اس میں شرک ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے باوجود وہ جن جن نظاموں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ نظام انبیاء کے نظام ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مغربی معاشرے میں انہوں نے اس بات پہ خاص توجہ دی ہے کہ جی ہم سچ بولا کریں. بیکار سچ ہے ان کا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، بے قیمت ہے، اور میزان میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہ ایک دھیلے کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان کی قوت موجود نہیں. لیکن صرف سچ کی تعلیم ہر نبی اور ہر پیغمبر نے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں وہ پیغمبرانہ تعلیمات سے ہٹ گئے وہاں ان کا ایسا برا حشر ہوا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. مثلا سارے کے سارے انبیاء وہ نظام نکاح اور طلاق کی تعلیم فرما کے گئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی زوجہ حوا اللہ تعالی کے حکم سے پیدا ہوئی، اور جہاں انہوں نے شادی بیاہ میں یا تناسل میں نکاح اور طلاق کے پیغمبرانہ اخلاق کو چھوڑا تو آج ان میں ایسی تباہی برپا ہوئی ہوئی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں انسان موجود ہیں جن کے نسل و نسب کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں. اسی طرح تمام انبیاء کرام نے نشے سے، شراب پینے سے منع فرمایا، اور جب راہبوں نے، خاص طور پہ مسیحیوں نے، اس کو تبدیل کر کے حلال قرار دیا تو آج ان میں جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ایمان کی دولت نہیں لیکن ان کی اپنی تعلیمات میں، جو تعلیمات انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں اس میں ان کی نجات اور فلاح ہو جاتی ہے، اور جو تعلیمات وہ نہیں اپنائے ہوئے اس میں ان کے لیے آج بھی پریشانی اور ذلت. تو میرے محترم طلباء کرام، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان. کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ اس کی قدردانی کیجئے. اللہ کی کتاب کا درس ہوگا، تفسیر ہوگی، تراجم ہوں گے، کوشش یہ کیجئے کہ آپ خوب ہوشیار ہو کے بیٹھیں، کمر بستہ ہو کے تشریف رکھیں. چند گھنٹے ہیں، اس کے بعد آپ پھر نمازیں پڑھیے اور آرام کیجئے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، جامعہ کی در و دیوار میں کسی قسم کا شور ہنگامہ، بآواز بلند باتیں، زور زور سے ہنسنا، یہ سب بے ادبی مانی جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ان چیزوں میں ملوث نظر آتا ہے تو یقیناً اس کی تادیب اور تنبیہ بھی کی جائے گی. اسی طرح اپنی نیت کو بہت اعلی اور عرفہ رکھیے. یہ جو قرآن کریم ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اس کا بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کی نیت کو درست کرنا سکھایا ہے. کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، دعوت تھی، صحابی نے یاد کیا تھا، نیا گھر بنایا تھا، یہ بھی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو توفیق دے اور اپنے لیے ایک ٹھکانہ گھر تعمیر کرے تو اپنے دینی رہنما کو، اپنے شیخ کو اور اپنے امام کو وہاں پہ لے جائے اور خیر و برکت کے لیے ان سے وہاں پہ دعا کروائے. حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پہ ایک روشن دان کے بارے میں سوال کیا. مشہور حدیث ہے، آپ اکثر علماء ہیں، جانتے ہیں یہ کس لیے ہے. صحابی نے جواب دیا کہ جی اس سے تازی ہوا آتی ہے، موسم اچھا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ آپ اس کو اذان کے لیے مقرر کر دیں کہ یہ روشن دان اس لیے ہے تاکہ اس میں اذان کی آواز آ جائے، تو اس نیت سے آپ کو ثواب ملے گا اور ہوا تو آ ہی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث ختم ہو چکی ہے، میں اپنی تشریح کر رہا ہوں. اسی طرح دین میں بہت سارے کام ہیں. کہنے کو کفار اور مشرکین، انہوں نے بھی این جی اوز بنائی ہیں، اور جی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور وہ دنیا میں کام کر رہی ہیں، عجیب کام کرتی ہیں وہ. پہلے بم گراتے ہیں، پھر جا کے وہاں زخمیوں کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ہم دوائی لے آئے، آپ کے لیے ہم بستر لے آئے، فلاں چیز لے آئے. تو پہلے دفعہ بم ہی کیوں گرائے بھائی، وہی نہیں گراتے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز ہیں. بات نکلے گی تو دور تک چلی جائے گی، رہنے ہی دیجیے تو بہتر. تو کفار اور مشرکین وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیک کام کیے ہیں اور ہم تو بڑے زبردست آرگنائزیشن چلاتے ہیں، این جی اوز چلاتے ہیں. نہیں، آپ کی نیت درست نہیں ہے. تمہاری نیت اسلامی معاشرے میں فساد پیدا کرنا ہے، تمہاری نیت ہماری ماؤں کو ننگا کرنا ہے، اور تمہاری نیت میں مسلمان کے دل سے شرعی تعلیمات کی عظمت اور اہمیت کو نکالنا ہے. اس لیے آپ کا یہ این جی او اور فنڈ ریزنگ کا کام ایک مسلمان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک صاحب ایمان مسلمان وہ ایک ایسا کام کرے کہ جو بظاہر کوئی بہت بڑی نیکی کا کام نہیں ہے، مثلا گھر کی کھڑکی میں روشن دان بنانا اور اس پہ اذان کی نیت کرنا، یہ کون سا ایسا بڑا جہاد یا تبلیغ ہے؟ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں آپ کے لیے اجر ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پوری زندگی پہ آپ اس کو رکھتے ہیں، سر ڈھک رہے ہیں جی، ٹوپی پہن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا. یہ نیت کر لیں گے تو ثواب ہے، اور جی مردان کی ٹوپی ہے اور بڑی قیمتی ہے اس لیے پہن لی تو کوئی ثواب نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. اے ماما اس لیے باندھا کہ میرے قبیلے کے ملک صاحب باندھتے ہیں، تو یہ امامہ بیکار امامہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے. ہاں اماما اس لیے باندھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ امامہ ہوتا تھا تو یہ امامہ دنیا اس سے قربان جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی فرق نظر آیا امامے میں؟ صرف نیت کا فرق. لباس ہے، جسم ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یعنی زندگی کے عام سے جو اعمال و افعال ہیں جو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اور کالج یونیورسٹی کا ایک طالب علم بھی کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے اور ہر آدمی کے لیے. میرے محترم بھائی، اس مقام مرتبے پہ پہنچایا کہ آپ قرآن کریم کے درس میں تشریف لائے، اپنی نیت کو خالص رکھیے. یہ کتاب پڑھ کے اگر ہماری مغفرت ہو جائے تو اس سے بڑی نیت کیا ہو سکتی؟ اس کتاب کی نور اور روشنی میں اگر قبر کے اندر نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کتاب کے علم اور معرفت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو واہ واہ کیا ہی بات ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنی نیت خالصتاً للہ فی اللہ کیجئے. دنیا کے چند دراہم بنیں گے اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی تھیں اور ہر جگہ خوشحالی ہونے والی تھی. ہم نہ سیاسی لوگ ہیں نہ سیاست سے ہمارا کوئی سروکار، آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. 3.5 سال میں اسی شخص کے بارے میں اب پورا ملک جو ہے وہ سامنے سب دیکھ رہے ہیں. آپ آج کا اخبار ایک نظر دیکھ لیں، کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا اس میں اللہ جانے. صرف 3.5 سال کی مدت، 3.5 سال میں بچہ صحیح سے باتیں بھی نہیں سیکھتا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. جو کل بڑے بڑے وزیر تھے اب وہ جو ہے نا گھبرا رہے ہیں کہ جی اگر ہماری رخصتی ہو گئی تو ہم چھپیں گے کدھر جا کے. مستقل، قائم اور دائم، وہ ایک کلام ہے، وہ قرآن کریم. کب سے تھا؟ ابد سے تھا. کہاں پہ تھا؟ لوح محفوظ میں تھا. کب تک ہے؟ ابد تک ہے. کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں بھی ہے، بیت المعمور میں بھی ہے، اور امت کے پاس بھی امانت. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی عبادت کریں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالی نے جو کلام میں وعدہ فرمایا تو اس وعدے کے لیے کیسے بہترین قدرت کے انتظامات کیے گئے کہ فرشتوں کے بیت المعمور پہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے؟ یہ لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوا؟ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کا پہلا نزول جو ہوا ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور غالباً کہ وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپس میں مناسبات دیکھیں کہ بدر کو بھی فرقان کہتے ہیں، یوم التقى الجمعان یوم الفرقان، اور قرآن کریم کو بھی فرقان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالی نے ایک عظیم قرآن کا نزول فرشتوں کے عبادت گاہ بیت المعمور میں، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اسلام کی فتح اور نصرت اور اسلام کے حقانیت کا آنکھوں دیکھا اور منہ، انا انزلناه فی لیلۃ القدر. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سچے خواب دیکھے، رات کو جو دیکھا اگلے دن صبح گویا کہ ہو بہو وہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، ثم حبب الیہ الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا، تنہا رہنا، اس میں زیادہ راحت محسوس ہوتی تھی۔ اللیل للعاشقین سترن یا لیت اوقاتھا تدوم، عربی میں شعر ہے کہ رات کے تنہائی کے لمحات عاشقین کے لیے بڑے زبردست ہیں، یا لیت اوقاتھا تدوم، کاش کے اس کے اوقات بڑے لمبے ہوتے۔ شیخ سعدی بھی ایک دفعہ ناراض ہو گئے مؤذن سے، کہنے لگے مؤذن بانگ میں ہنگام برداشت، نمید آنت کے کس از شب گزشت است۔ مؤذن نے اذان دے دی اور رات تو ابھی بہت ساری باقی ہے، محبت کی وجہ سے۔ محبت کس سے؟ اللہ سے ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہیں انبیاء کے اخلاق، یہ ہیں انبیاء کی تربیت۔ در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبرس، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ عمل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی آپ کو ہم کو سب کو جوانیاں نصیب کرے اور پیغمبرانہ جوانیاں نصیب کرے، بولو آمین۔ ہاں نا، کیونکہ خاتمہ اصل وہ ہے، یاد رکھیے گا، نہ میں جنت کا ٹھیکے دار نہ آپ جنت کے ٹھیکے دار، سب کے سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ الہی انت تعلم کیف حالی فہل یا سیدی فرج قریب۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا آدمی، امام الامہ، محدث عصر کے زمانہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ابن تیمیہ آدم آدمی نہیں تھے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، منہاج السنت النبویہ فی الرد علی الشیعہ والقدریہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کتاب سونے سے تول کر دینے کے قابل ہے ہر ایک کو۔ علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی اور بہت بڑے شیخ، علامہ ابن قیم ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، حدیث میں اور تاریخ میں خاص میدان ہے حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیے، خیر مانگیے، عافیت مانگیے، اور مستقبل میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت عزت سے، احترام سے، بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ زندگی میں جتنا وقت بھی لکھا ہو وہ مبارک ہو جائے، وہ عافیت والا ہو، وہ بہترین ہو۔ اور زندگی میں وقت تو گزارنا ہی ہے، جیسے میں نے آپ سے بھی پہلے ذکر کیا کہ کھڑکی تو بنانی ہے، لباس تو پہننا ہے، اس پہ سنت کی نیت کر لی جائے، اس پہ شریعت کی نیت کر لی جائے تو وہ بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی کتاب لکھی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پہ شک شبہ سے خالی کتاب وہ بخاری شریف، پوری امت اس پہ متفق ہے۔ اس دن ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، ملاقات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی جی بخاری شریف میں فلاں حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے ایک دم جھٹکا لگا کہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوسری بات فرمائی اور کہا کہ جی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور اس میں اس طرح کہا گیا ہے، اس طرح تھوڑی ہوا تھا۔ اب میں حیران ہوئی کیا بات کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے ان سے عرض کیا کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے اور میں نے فلاں سے سنا، یہ حدیث درست نہیں ہے، تو ذرا یہ بھی بتائیں گے کہ بخاری شریف کو غلط کہنے کے لیے بھی تو آدمی میں کوئی صلاحیت ہونی چاہیے نا. میں کہہ دوں جی اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس کی فلاں چیز صحیح نہیں ہے، تو بھئی میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ اور میں کہوں جی فلاں وکیل صاحب بالکل ہی اچھا آدمی نہیں ہے، تو نہیں ہو، میرے کہنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے اپنے میدان کے، اس کے مقابلے کے، اس کی صلاحیت کے لوگ آئیں گے تو وہ یہ بات کریں گے کہ جی اس میں یہ کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بات سمجھ لی. پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا بخاری میں کوئی چیز غلط نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل. وہ حیران ہو گئے، اچھی خاصی عمر ہے اور ماشاءاللہ زندگی گزار لی، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں جو کمزوری آئی ہے نا علم سے دور رہنے کی وجہ سے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، علماء بھرپور کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کے اپنے طور پہ ہو سکتی. اب آپ خود بتائیے کہ ایک آدمی، ایک عالم، وہ امت کی رہنمائی بھی کرے، طلباء کو سبق بھی پڑھائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کتاب کا مطالعہ بھی کرے اور اس کو بجلی کا بل بھی دینا ہے اور گیس کا بل بھی دینا ہے اور فلاں فلاں ٹیکس کے نئے قوانین آ گئے اس کے مطابق آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے، اور جی فلاں جگہ سے حکم آ گیا کہ علماء کرام اور دینداروں کو ذرا ٹائٹ کرو، تو لہٰذا آپ بینکوں سے نوٹسز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے بڑوں نے تو بڑی تکالیف پر، بتا رہا ہوں صرف آپ کو کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ علماء کو قتل کرنا بھی ایک عام سی بات مانی جاتی ہے. میرے محترم طلبہ، آپ تو کراچی کے باسی ہیں نا، جانتے ہیں سب باتیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو جو ہمت اور مقام اور مرتبہ دیا. ایک مدرسہ بند ہوا ہے کوئی؟ بتاؤ، کسی ایک مدرسے میں آپ کو عالم نے کہا ہو کہ آج کھانا نہیں ہے، جاؤ ادھر سے. اللہ تعالیٰ کسی کو وہ دن نہ دکھائے، ہمیشہ برکت دے، نہیں ہوا کبھی بھی. کسی ایک مسجد میں، مدرسے میں آپ کو کہا جاؤ کہ جی پنکھا نہیں چلانا ہے آج، سرکار نے بجلی مہنگی کر دی، نہیں. حاشا وکلا، میں چھوٹی سی عمر میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 30 سال رہا ہوں، مجال ہے کہ کسی ایک اپنی حکومت یا غیر کی حکومت سے ایک روپیہ بھی کہیں سے لیا ہو. مواقع زندگی میں انسان کو آتے ہیں لیکن اس پہ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اتنے پیسے لے لیجئے، فلاں بات بدل لیجئے اپنی. دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور مساٹیر، مسٹر کی جمع کیا، مساٹیر، اپنے لوگوں کے علاقوں نے بڑے عزت دار سمجھ کے ان کو ووٹ دیے، او جی آپ تو بڑے زبردست آدمی ہیں، جائیے پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کیجئے، اور پیسوں کا ایک تھیلا دیکھ کے وہ سارا ضمیر، سارا ایمان اور سب کچھ، اس کی وہ ریٹ ہے باقاعدہ، آپ کتنے میں خریدنا چاہیں گے بتائیے؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں نصارا اور تمدن میں ہنود. علامہ اقبال ایک دفعہ ناراض ہوئے اور بڑی زبردست سنائی ہے انہوں نے کہ وضع میں نصارا ہو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اخلاق عالی فرمائے، بلند فرمائے، بہتر توفیق عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی آسمان سے اترے ہیں یا ہم بڑے زبردست ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، حق کا کلمہ، سچی بات، مسلمان کو اس کی حقیقت اور دین اسلام کا بھولا بسرا سبق یاد دلانا، وہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری لگائی ہے. من رام ان کو من کرن فلیغیر ہو بے دے فعل لم یستطع فبلسانه فعل لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. تو ہمارے ہاتھ میں تو اب کچھ نہیں ہے، ہم تو خود حکومت کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتا ہے، وہی حافظ اور ناصر ہوتا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے کڑے وقتوں میں مدرسے، دین، شریعت، مسجد، اس کے بارے میں ایک ذرے کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں فرمایا، اور ہم بھی الحمدللہ کم از کم ارادہ اور نیت تو بلند ہی رکھتے ہیں. بات میں نے وہیں سے شروع کی کہ آپ اپنی نیت اس کو اعلیٰ اور عرفہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کے خزائن سے امید رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم محنت پہ بہت بڑا اجر دے، بہت بڑا مقام دے، تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم بنے کہ حکیم الامت کہلائے، اور 1365 رسائل اور کتابیں ملا کے آپ کی تصانیف ہیں، اتنے بڑے آدمی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت بہت بڑے پیر کامل بھی تھے، شیخ بھی تھے، خانقاہ میں بھی تشریف فرما ہوتے تھے. یا آج ہمارے اہل حق کی خانقاہیں آپ دیکھتے ہیں، جگہ جگہ امدادیہ، اشرفیہ، یہ وہی ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لکھنے پڑھنے میں بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کی، حد سے زیادہ کوشش نہیں کی، ہاں اپنے اساتذہ کرام اور اپنے شیوخ کا ادب بہت کیا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ وہ بڑی بڑی محنت والوں کو بھی نہ مل سکا. اس کراچی میں دینی ماحول پیدا کرنا اور اس کراچی کو مدارس دینیہ کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو چنا، محدث عصر، استاذ و اساتذتنا و شیخ والدنا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں میں نے حضرت والد صاحب سے سنا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے جب کوئی نہیں ہوتا آس پاس میں تو وہ اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، اور جیسے ہی کسی کی نظر پڑتی تھی تو فوراً ہٹا لیتے تھے، کیونکہ اس میں دوسرا عنصر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں دوسرا آدمی دیکھ کے وہ شرک اور بدعت کی طرف نہ چلا جائے. محبت تم کو آداب محبت خود سکھا دے گی، میں تو کچھ بھی نہیں تم کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو محبت کہتے ہیں. کیسا شعر ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو محبت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، آپ کو توفیق دے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات یہ محدود نہیں ہیں. ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں نا، ہم ایک ایسی مجلس بنا کے بیٹھے ہیں کہ جس میں ہم قال اللہ قال الرسول کی تعلیم کو عام کر سکیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ پوری امت کے مفسرین اکٹھے ہو جائیں اور وہ سب مل کے قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہیں تو بھی قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وَمَا أَن لَّا سَائِلَ لَهُ، ایسا پانی جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں تک ہے. دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن کی آیت، اور کیسی زوردار آیت ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور تو کرو، تم کوشش تو کرو، کچھ اس میں اپنی عقل تو لڑاؤ. ولو کان من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا. قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو کلام بظاہر متضاد نظر آتا ہو وہ تمہاری کم علمی کی وجہ سے اختلاف نظر آتا ہے. جب اس کی معلومات کریں گے اور جب اس کے اندر جائیں گے اور قرآن کریم کے عظیم علوم میں غوطہ ماریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو عام کلام سے زیادہ منضبط اور علوم اور معانی اور بلاغت کے معیار پہ واقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اور اسی اثنا میں ایک دن ایک فرشتہ اپنی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. جبرائیل امین اللہ تعالی نے وحی کے نزول کا کام ان کے ذمے لگایا ہے، اور جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے کلام ہوا اقرا پڑھیے، ما انا بقاری میں نہیں پڑھ سکتا. جبرائیل امین نے حضرت کو اپنے قریب کیا، سینے سے بھینچا، اردو میں کہتے ہیں بھینچا یعنی دبایا سینے سے، حتی بلغنی الجہدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے باقاعدہ اپنی جان کا خوف ہونے لگا کہ کہیں مر تو نہیں جاؤں میں، جہد تکلیف مشکل. ایک اور پڑھو، ما انا بقارئ میں نہیں پڑھ سکتا. حضرت کو اپنے سینے کے قریب کیا، لگایا، پھر چھوڑا، اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل زبان مبالک پہ کلام جاری ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا آپ کو قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علوم دیے جو نہیں جانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا جو نزول ہوا ہے یہ 3 سال کا زمانہ سے پہلے یہ وحی نازل ہوئی ہے، پھر 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس 3 سال کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے. پھر 3 سال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر سے فرشتہ نظر آیا ہے، جبرائیل. آسمان اور زمین کے درمیان افق وہ اس کے وجود سے بھر چکا تھا، اور ایک روایت میں کیفیت بیان کی گئی کہ 70,000 پر اس کے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول دوبارہ شروع ہو رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے، اپنے لباس کو پاک کیجئے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وحی کا نزول شروع ہو رہا ہے، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، دیکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دی جا رہی ہے، یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشى، یہ قرآن کریم تو جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے انسانیت ہے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کانت فکانت، خدیجہ خدیجہ تھی. کیا ترجمہ کرو گے؟ خدیجہ تو خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کوئی منفرد سا معاملہ ہے، حضرت کو سچے خواب نظر آئے، حضرت تنہائی میں رہنے لگے، فرشتہ آیا اس نے وحی کی، پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آ رہا ہے، تو اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے نصارہ، ان کا ایک آدمی ورقہ ابن نوفل مکہ میں موجود تھا،
اور اس زمانے کے اہل کتاب مطلقاً پڑھے لکھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہوتی تھی، وہ اس کو دیکھتے تھے، سیکھتے تھے، لکھنا بھی جان جاتے تھے، پڑھنا بھی جان جاتے تھے، تو لکھا پڑھا ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں حضرت خدیجہ کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے، حضرت کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے، گھبرا رہے ہیں، پریشانی ہے، بہت بڑا کوئی روب ہے، یہ سب کیا ہے. ورقہ ابن نوفل نے جیسے ہی دیکھا اور ساری علامات دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہے، یہ تو نبی آخر الزمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے پاس فرشتے آتا ہے وہی لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر اس نے باقاعدہ دلائل دیے کہ یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. اور وہ حدیث کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں کہ بتایا کہ کاش کے جب یہ بستی والے آپ پہ ظلم و ستم کریں اور آپ کو یہاں سے نکالیں تو میں آپ کی مدد کروں اور میں آپ کے نصرت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وَمُخْرِجِيَّهُمْ، یہ مجھے نکالیں گے، یہ کیسے ہوگا، میں تو مکہ کا معزز ترین خاندان کا فرد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، بنو عبد مناف میں سے ہیں، عدنان والے ہیں. لیکن ورقہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس چونکہ آسمانی کتاب کے کچھ علوم تھے تو اس دعوے میں وہ پکا تھا کہ نبی جو آخر الزمان ہوں گے وہ ہجرت کریں گے. مولوی صاحب غور کیجئے گا، یہ جو بدھ مت کا مذہب ہے نا، بدھ مت جانتے ہو، سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، کمبوڈیا میں، ویتنام میں، یہ سارے بدھسٹ لوگ ہیں، بدھ مت پہ عمل کرتے ہیں. عجیب و غریب قسم کے ان کے تعلیمات ہیں اور کوئی خاص اس کی حقیقت نہیں ہے. ان کا ایک بڑا گزرا ہے، گوتم بدھ کہتے تھے اسے، جگہ جگہ یہ جو بت بنا ہوا ہوتا ہے بدھا کا، یہ اس گوتم بدھ کی یاد میں مورتی بنائی گئی ہے. اور اس گوتم بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی جس علاقے میں بھی جاتا تھا تو وہ ایک بستی آباد کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا یہاں رہو، آباد ہو جاؤ، اور ایک پیغمبر آئیں گے، نبی آخر الزمان، اور وہ ہجرت کریں گے. یہ ہجرت کی وجہ سے میں یہ کلام کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کریں گے؟ وہ ہجرت کریں گے، ان کو ان کے شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، ہاں اس طرح ہے نا، سورہ انفال کی آیت ہے کہ یہ کفار یا تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. اور وہ گوتم بدھ نے جو شہر بنائے تھے نا، وہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق، یہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو جگہ جگہ شہر ہیں متھرا کے نام سے، مثلا ہمارے سوابی کے علاقے میں بھی ایک متھرا ہے، کہتے ہیں پنجاب میں بھی کوئی جگہ ہے اسے بھی متھرا کہتے ہیں، سری لنکا میں وہ بدھسٹ ہیں سارے، وہاں کولمبو کے قریب ایک بستی ہے اسے بھی متھرا کہتے ہیں، ہندوستان میں ایک شہر ہے اسے بھی متھرا کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے متھرے جو تھے یہ آباد کیے گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور استقبال کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر گوتم بدھ، وہ تو حق ہونا چاہیے تھا، اس کو پیغمبر کے آنے کی اگر اطلاع ہے، تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے گوتم بدھ خود کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہے. بعض تفاسیر میں اس کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا گیا ہے، ایک تفسیر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اس تفسیر میں ذلکفل کا ترجمہ جو ہے وہ گوتم بدھ سے کیا گیا، غلط ترجمہ ہے، بیکار ترجمہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوتم بدھ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے. اس لیے تو تعلیمات سے پھسل گیا. ہاں آسمانی کتابیں اس نے دیکھی تھیں پڑھی تھیں اور ان کتابوں میں مبشر یاتی من بعد اسمہ احمد, ایک خوشخبری دینے والا احمد نام کے پیغمبر آئیں گے, یہ گزشتہ کتابوں میں موجود تھا. گوتم بدھ کیوں خود غلط ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ لباس نہیں پہنتا تھا اور اربع من سنن المرسلین الحیاء, سب سے پہلے کیا ہے اس میں؟ حیا ہے, اور حیا کا بنیادی حصہ وہ لباس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوتم بدھ گائے کے ذبح کرنے کو جائز نہیں سمجھتا تھا, حالانکہ تمام انبیاء اور مرسلین جو تشریف لائے ہیں ان کی شرائع اور ادیان میں اسلام میں بھی اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا ایک عبادت مانی گئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح بے شمار دلائل ہیں جن میں یہ بات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء وہ ایک الگ سلسلہ ہے, وہ نورانی سلسلہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کا سلسلہ ہے, اور یہ جو دوسرے مذاہب کے بانیین ہیں انہوں نے سرقہ کیا ہے, چوریاں کی ہیں ادھر ادھر سے, اور باقاعدہ ان کے پاس علوم کا کوئی سرچشمہ نہیں ہے. آج ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے آنا تھا, لیکن ان کے پوتے کئی دن سے اسپتال میں داخل تھے, بیمار تھے, اور آج افسوس کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ چھوٹا بچہ انتقال کر گیا ہے, اور حضرت مولانا بھی کچھ پریشان ہیں. دعا فرمائے الا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى, جو اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی ہی نے واپس لیا ہے, اور ہر چیز کا اللہ تعالی کے ہاں ایک مقدار اور وقت مقرر کیا گیا ہے. تو میں نے کہا چلیں ابتدا ہے, آپ حضرات کے ساتھ تسلی سے بیٹھیں اور خوب جتنا ہو سکے اپنی وساط کے مطابق اللہ کی دین اور علوم میں کچھ کلام کریں, کوئی خدمت کریں دین کے. اب ہمارے حضرت مولانا لال مرجان صاحب تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ میراث اور منطق کے دریاؤں سے آپ کو گزاریں گے, لیکن میں اجازت چاہوں گا, دعا کر لیتے ہیں, اور دعا کے بعد آپ سب حضرات بڑے آرام اور پروقار طریقے سے چائے پینے جائیں گے, اور چائے کے بعد پھر سب نے واپس آنا ہے, اور استاذ کے احترام میں جب تک وہ چاہیں آپ بیٹھے رہیں گے, ان کی بات سمجھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, قرآن کریم کے عظیم برکات اور خیر اور فضائل ہمیں اور طلباء کو, حاضرین مجلس کو, سننے والوں کو نصیب فرمائے. جو حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے جزائے خیر عطا فرمائے. طلباء کرام اور ان کے تمام سلسلے, ان کے گھروں میں, ان کے والدین میں, ان کے معاملات میں, اولاد میں اللہ تعالی خیر اور برکت کے فیصلے نازل فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پاکستان کی حفاظت فرمائے, حالات کو بہتر بنائے, مسلمانوں کو نقصان سے, جنگ سے, دنگا فساد سے محفوظ اور معمون فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی بخیر و عافیت ہمیں اس عظیم کام کو اختتام تک پہنچ جانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. وہ معصوم بچے کے لیے دعا کیجئے, اللہ تعالی اس کو حضرت مولانا کے لیے شافع اور مشفع بنائے, اور حضرت مولانا کو اور ان کے آل اور اولاد کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی.
عمر چائے پی لیا؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو طلباء ہمارے اپنے ادارے کے ہیں ان کے لیے تو یہ ہماری جو ابحاث ہیں, تقریرات ہیں, یہ سمجھو سارے سو سراسا یہ تیسری مرتبہ ہے. کیا سادے سے میں بھی پڑھا ہے, دورہ حدیث میں بھی پڑھا ہے, اور جو تخصص والے ہیں تو انہیں تخصص میں بھی پڑھا ہے. اب یہ چوتھی مرتبہ ہے. اگر ابھی بھی آپ کو فن میراث میں استعداد صلاحیت حاصل نہ ہو جائے تو آپ اپنی بڑی بدنصیبی سمجھیں, اور جو نئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز اگر توجہ دیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. آج پہلا دن ہے, جو لڑکے کل زور کے بعد حاضر تھے اس کو تو میں نے کچھ باتیں بتائی تھی لیکن اعادہ کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سامنے علم میراث کی جو اجماری خاکہ ہے وہ پیش کروں گا. کیا چیز؟ اجماری خاکہ. ہمیشہ کے لیے درس اور تدریس کا طریقہ کار یہی ہے, اکابرین سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جو تفصیل بعد الاجمال ہو. کیا؟ جو تفصیل بعد الاجمال ہو وہ اوقاف ذہن ہوتا ہے, ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے اور اچانک جس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کے بعد جو چیز حاصل ہو جائے وہ بہت ہی مستحکم ہوتا ہے. اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو آدمی کی توجہ نہیں ہوتی تو اس کو حاصل نہیں ہوتی. لہذا آج آپ کا درس جو ہے گھنٹہ لگے ڈیڑھ لگے مجھے اجازت ہے, سمجھ گئے نا, دو گھنٹے لگے پھر بھی اجازت ہے. وہ اس پر ہے کہ آپ کی توجہ کتنی ہے, اتنا ہی جلد ہو جائے گا. تو مولانا پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دین ہمارا, یہ اسلام ہمارا, یہ قیامت تک ہوگا اور اللہ رب العزت نے جو احکام نازل کیے ہیں یہ تمام انبیاء کے سابقہ احکام کے مجموعے کا خلاصہ ہے. کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت. ٹھیک ہے, تو جو بھی احکام ہیں, قرآن کریم پورا احکام نہیں ہے, اس میں قصص بھی ہیں, اس میں امثال بھی ہیں, 500 کے لگ بھگ یا کم و بیش کیا ہیں, احکام ہیں. لیکن اس حکم میں پھر یہ دنیاوی آئینی نہیں ہے کہ روز روز ترمیم ہو گیا, اس حکم میں ترمیم نہیں ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ پہلا نقطہ, یہ دائمی ہے, دائمی. آج ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. ظلم تو اسلام سے پہلے تھا, اسلام نے وہ کچھ دیا جو کسی دین میں نہیں تھا. شریعت محمدی سے پہلے سارا مال وراثت کا جوان بیٹوں کا ہوتا تھا, عورتیں اور چھوٹے بچے معصوم جو جہاد کے قابل نہ تھے, دفاع کے قابل نہیں تھے, وہ وارث نہیں بنتے تھے, سمجھ گئے. اللہ رب العزت نے جاہلیت کی ان رسومات کو ختم کر کے حکم نازل فرمایا, للرجال نصیب مما ترک وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. برابر کر دیے نہیں کر دیے؟ یہ نقطے نوٹ کرو, استحقاق میں برابر ہیں. کس میں؟ کمیت میں برابر نہیں. کمیت میں جو بندہ جس کا قابل ہو جو بندہ جتنا حق رکھتا ہو اتنا دے دیا گیا, یہ مساوات. مساوات یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی دو ادھر بھی دو, یہ حساب کا اصطلاح نہیں ہے. مساوات کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر صاحب حق کو, استطاعت کو جتنا اس کا حق ہے وہ دے دیں, یہ مساوات ہے. عورت کا حصہ شریعت کے نقطہ نظر سے مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، مرد کا دگنا ہے. یہ تھوڑا قریب کر لیں. کس کا؟ اب بتائیں، ایک بچہ دو روٹی کھاتا ہے. وہ قصہ میں نے شاید کسی درس میں سنایا تھا، ہمارے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی اکوڑا ہٹک کے حقانیہ کے ایک واقعہ بیان کیا تو بڑا دلچسپ ہے. کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دیوبند میں ایک طالب علم تھا، اس نے انتظامیہ کو درخواست دے دی. کیا؟ کہ بھائی دو روٹوں سے میرا گزارا نہیں ہوتا ہے، میری روٹی چار کرو. ہاں شاہ جی، کتنا؟ اس سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا. تو مدرسے والوں نے سمجھا، ادارے نے، کہ بھائی چار تو نہیں کھائے گا، تو انصاف یہی کیا کہ اس کو بیٹھاؤ، جتنا کھا سکتا ہے تو روز اتنا دیا کرو. کس پہ بیٹھاؤ؟ روٹی بیٹھا کے کھانا کھلاؤ، جتنی روٹیاں وہ کھا سکے اتنا ہی روز دیا کرو. تو اس خدا کے بندے نے آٹھ روٹی کھا رہی. تو مدرسے والے سوچ میں پڑتے کہ وہ چار دے دیتے اچھا ہوتا، اب تو روز آٹھ روٹی دیں گے. تو بھائی دینا پڑے گا نا، پیٹ بھرنا ہے یا دو کھانا ہے؟ پیٹ بھرنا ہے. تو بھائی جس کے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی دینا ہے نا. اب آئیں شرعی مسئلہ پر. مؤنث عورت جب تک بیٹی ہے، خرچے کا ذمہ وار کون ہے؟ بولو، باپ ہے نا. کوئی ولی ہے، باپ نہ ہو تو اور ہوگا، لیکن شریعت نے پابند کر رکھا ہے کہ آپ کا ور سرپرست، آپ کے خرچے کا ذمہ وار کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جب باپ کے گھر سے نکل جائے، شوہر کے گھر پہ آئے، تو پھر خرچے کا ذمہ وار کون ہے؟ شوہر ہے نا. پاکستان یا اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بیوی آگے آگے شوہر پیچھے پیچھے. ہاں، میں مسلمان خاتون کی بات کر رہا ہوں جو کہاں ہوگی، ہاں، گھر پہ بیٹی ہوگی. اور کمانے کے لیے کون جائے گا؟ دیکھو، اس پر اللہ نے کوئی ذمہ داری خرچے کا نہیں ڈالا ہے، پھر بھی آدھے مال کا مالک بنا دیتے ہیں. سوچ لو. اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈالا ہے؟ مرد پہ ڈالا ہے. اور اس کا حصہ توڑا آدھا، انہیں سے دگنا کر دیا. تو انصاف ہے کہ بے انصاف، یہ بتاؤ. ہاں، اگر خرچہ بھی شوہر پہ ہو، ذمہ داری بھی باپ پر ہو، اور ترک میں بھی برابر ہو، یہ تو مرد پہ ظلم ہے. کیا؟ اللہ رب العزت تو حکیم ہے، وہ تو کبھی ظلم نہیں کرے گا. لہذا یہ انصاف اہم بات. اللہ رب العزت نے جو یہ آیت ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہے جو آیت المیراث ہے نا، سورۃ النساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمان یہ سوچے نا، آگے کیوں جاتے آگے پیچھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ حکمت والا اللہ کی ذات ہے، اور علم بھی ہے، واللہ بکل شئن علیم بھی ہے، اور کالیم الحکیمہ بھی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، ہر چیز کا حکمت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل. ہر چیز کا علم، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، کس کو حاصل ہے؟ جب علم بھی اس کو ہے. علم کا معنی یہ ہے کہ کون حقدار ہے کون نہیں. حکمت کا معنی ہے کتنا حقدار ہے کتنا نہیں. تو پھر بندے کو اس پر بات کرنے کی گنجائش ہے؟ ہاں، یہ نقطے نوٹ کرو، باہر یہی باتیں کی جا رہی ہے. انہوں نے دو گدوں اور دو گدوں کو برابر انصاف سمجھا ہے. عدل یہ ہے، عدل یہ نہیں ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ دو روٹی کھاتا ہے؟ اس کا خوراک کیا ہے؟ دودھ ہے. جب تک وہ دودھ پینے کا قابل ہے، یہی اس کا خوراک ہے، یہی انصاف ہے کہ وہ پلایا کرے. جب کانے پہ آ جائے گا تو پھر حسب صلاحیت استعداد دیتے رہیں گے. مرد ہو یا عورت، اس کی ضروریات شریعت نے مقرر کیے ہیں، جتنا اس کا ضرورت ہے اتنا اللہ نے حصہ رکھا، یہی عین انصاف ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، سب جگہ ہے، سنن میں بھی ہے، کہ سو بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان کیا کرو، مساوات قائم کرو، برابری قائم کرو. اسی حدیث کو اٹھا کر جمہور علماء ائمہ کرام محدثین بہت ساروں کا یہ رائے ہے کہ جب زندگی میں آپ اولاد کو جو کچھ دیتے ہو تو مذکر مؤنث کو برابر رکھو. ہاں تو یہ سنا ہے کیا، زندگی میں حبہ ہوتا ہے اور اس حبے میں، تحفے میں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہے کوئی انگریزی والا گفٹ، کیا کہتے ہیں آج سارے لوگ انگریزی بولتے ہیں، بہت بڑی بات ہے بھائی، اپنی زبان کو پکڑو، یا تو اپنی جو علاقے میں مروج وہ بولو، یا پھر جنت والی زبان سیکھو. وہ کون سی زبان ہے، عربی ہے. تو یہ اللہ کے انعامات ہیں، برابری کرو، جمہور کا یہ رائے ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور احناف میں امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ رائے ہے. تکملہ، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو تکملہ لکھا ہے اس کی باب الحبہ نکالیں، اس میں ساری روایات اور یہ آثار نقل کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مساوات وہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سب کو منع برابر کرنا، انصاف کرنا، تو مساوات کیا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے. اور قرآن نے جو مذکر و مؤنث کے درمیان تقسیم کا معاملہ اٹھایا ہے تو یہ ہے کہ للرجال نصیب مت، نہیں، للذکر مثل حظ، اسی ترتیب پر دنیا میں بھی تقسیم کرو. دو رائے آ گئی نا. میں نے جو نقطہ اٹھانا تھا وہ یہ اٹھایا کہ بھائی جو قرآن کا فیصلہ ہوگا وہ اٹکل ہوگا. کیا ہوگا؟ اٹکل ہوگا. عورت چونکہ اللہ نے اس پر کوئی ذمہ واری نہیں ڈالی ہے، ذمہ واری ہے تو گھر کے اندر ہے، بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے. اللہ کے رسول سے جب یہ درخواست کیا عورتوں نے کہ یا رسول اللہ، مرد تو جنت کما کے چلے گئے، جہاد میں جاتے ہیں، اور ہمیں گھر میں اندر رہنے کی اجازت دی ہے تو ہم تو محروم ہو جائیں گے اسی عظیم نعمت سے. تو حضور نے کیا کہا تھا، آپ لوگ جب شریعت پر عمل کرو گے، شوہروں کے حقوق ادا کرو گے، گھر کی ذمہ داری ادا کرو گے، آپ لوگوں کو وہی اجر ملے گا جو ان کو جہاد سے مل جاتا. اللہ کو راضی کرنا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، صحابہ کا نام لیتے ہیں، وضو کر کے نام لیا کرو، ادب. میں بڑا زور دے رہا ہوں اس باتوں پر. اللہ تعالی جل جلالہ نے دنیا میں اعلان کیا رضی اللہ عنہ ورضو، یہ کس لیے ہے، صحابہ کے لیے، کہ اللہ راضی ہو گیا. ہم ساری عمر لگے ہوئے ہیں، کس چیز کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جب اللہ کہہ دے میں راضی ہوں تو معاملہ ختم ہو گیا، مزید بولنے کی ضرورت کیا ہے. یہی چیزیں ہیں جس سے ہم لاپرواہی کرتے ہیں. عزیز طلبا، یہ واحد فن ہے جو اس وقت اس سے بڑی بے انصافی کی جا رہی ہے، ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. جو ہماری زندگی، امام ابو محمد سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمام ائمہ کے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں احادیث کی لکھی اور احناف نے کوئی بڑی کتابیں توجہ نہیں دیا، حدیث کی کتابیں نہیں لکھی گئی، کیا وجہ ہے؟ تو امام محمد صاحب نے کہا صنفت فی البیوع. کیا کہا بھائی، فقہ کہاں سے آیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو دوسرے ائمہ ہیں وہ ہمارے ائمہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. ایجاد کس نے کیا؟ احناف نے کیا. تو امام صاحب نے بڑی اہم بات کی، کہنے لگے آپ کے دنیاوی معاملات صحیح نہیں ہیں، آپ سارا دن نمازیں پڑھتے رہو نا، کیا فائدہ؟ پہلے کس کی اصلاح کرو؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں پڑھاؤں گا، میں آئے گا تمہارے سامنے، کہ جو شخص ایک شرعی وارث کو وراثت سے محروم کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کرے گا. پتہ ہے سب کو، نوٹ کرو، ہم نے یہ معاملات احادیث کو چھوڑ کر عرف و رواج، کیا عرف؟ میں ایک مرتبہ غیر باتوں کو، میری اتنا ٹائم نہیں ہے نا آپ لوگوں کا، ویسے ایک اہم بات ہے، بنو کی عدالت میں جج کے سامنے میں کسی مسئلے میں آیا تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ رواج اور عرف پر کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نے کہا یہ کس کی یہ عدالت میرٹ کی ہے یا عرف رواج تو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، آپ کے پاس میں کیوں آیا ہوں؟ اتنا تو انصاف کرو نا، تم لوگ اتنا مایوس متاثر ہو گئے ہو کہ بڑے بڑے عدالتوں میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے عرف رواج. بھائی اللہ نے دین کیوں بھیجا، پیغمبر کیوں بھیجا؟ یہ اللہ کی رسول کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کا سیکھنا بھی ہمارا فریضہ ہے. کل بھی میں نے یہاں جو لڑکے تھے ان کو بھی بات کی تھی کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم پر ڈالی ہے کہ نظر اللہ امراتن، حضور نے کیا کہا؟ یہ اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جو حدیث نبوی سنے، سمع ما قالتی، میری بات کو، میری بات سنے اور سمجھے، اور اس کے بعد پھر یاد بھی کرے. ایک عالم کی حیثیت سے بات کرنی ہے، ایک ناسخ کی حیثیت سے بات کرنی ہے، ایک بزرگ کی حیثیت سے بات کرنی ہے، آپ نے عالم کی حیثیت سے بات کرنی ہے، یہ نہ کہو بزرگوں نے کہا ہے. ہاں سمجھ گئے؟ کیا بولو گے؟ عالم ہوں، بات کر رہا ہوں، شک شبہ ہے تو میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، میں آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں گا. یہ 10 سال اسی لیے لگائے نا، ورنہ تو آسان ہے، 4 مہینے لگاؤ بس ساری باتیں سیکھو گے، پھر لوگوں کو بیان کرتے رہو، تم نے تو 10 سال لگائیں گے. تو اس فن کو آپ ایسے سیکھو گے انشاءاللہ. کوئی قانون زندگی رہی اللہ نے مکھا دیا، کوئی قانون ایسا نہیں رہے گا جس کو ہم نے کما حق ہوا آپ کو سمجھا نہ دوں. یہ وراثت کی قانون ہے، اللہ نے ایک 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 بات جو آپ کو پہلے نوٹ کرنی ہے، ساری آئندہ کے لیے اگر آپ اپنے ساتھ سیرہ جی لائیں گے، چونکہ برائے صغیر کی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے، جب میں حوالہ دوں تو آپ کے لیے آسانی ہو. نہیں سمجھ گئے، باقی لانے کی ضرورت نہیں، صرف کاپی لائیں. سیرہ جی کے خطبے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بھائی یہاں جو بات ہوگی، جو دلیل سے بات ہوگی، دلیل 3 ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ویسے تو دلائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں، لیکن قوانین میراث میں، وراثت میں قوانین کتنے ہیں، دلائل کتنے ہیں؟ کتاب اللہ، سنت اور اجماع. وجہ یہ ہے کہ وراثت کا پورا قانون، مکمل قانون یہ استراری ہے. کیا ہے استراری کا معنی؟ نہ سمجھے تو بات پوچھا کریں. استراری کا معنی ہے کہ اختیار آپ کو نہیں ہے، آپ مجبور محض ہیں. جو کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول میں جو وضاحت کی ہے، تشریح کا حق جو ہے نا صحابہ کو حاصل ہے، امت کے اجماع کو حاصل ہے، اور قرآن کی تشریح کا حق پیغمبر کو حاصل ہے، اور پیغمبر کی تشریح کا کس کو حاصل ہے؟ صحابہ کو حاصل ہے. جو وہاں سے آیا ہے آپ اس سے تجاوز نہیں کرو گے، یاد رکھو. کیا نہیں کرو گے؟ یہ بنیادی نقطے میں آپ کو اولن سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو جب استراری ہی ہے تو ہم نے وہی کچھ نقل کرنا ہے، وہی پیغمبر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سمع ما قالت فواہا فحفظہا فادہا کما سمعا، کہ جو بات مجھ سے سنی اس کو یاد بھی کیا، محفوظ بھی کیا، اور لوگوں کو اس طرح بیان کیا جس طرح اس نے سنا تھا. نہیں سمجھ گئے نا؟ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ تاریخ میں کیسے گزرے ہیں؟ ظالم، شاباش، بات کو پورا کر لیا. تاریخ میں اس کا نام ہے. انتقیہ والے آئے درخواست کی، قیامت تک ہماری بدنامی ہوگی، ہم بدنام ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے بھائی انہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی اور کب تک بدنام ہوں گے، تھوڑا سا ہمارے ساتھ احسان کرے، وہ تھوڑا سا مسئلہ تو تھوڑا سا سے بنتا ہے نا. ہاں جی بٹھو صاحب دنیا میں نہیں ہے، ویسے استحضارن کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں پر اللہ رحم فرمائے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ شراب اگر تھوڑا سا پی لی تو کیا ہوگا؟ تو وہ تھوڑا بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے. شراب تو حرام ہے اور حرام تو پیشاب، پیشاب نجس ہے، قطرہ بھی نجس ہے اور گلاس بھی نجس ہے نا. تو شراب تو حرام ہے، قطرہ بھی حرام ہے اور اس میں اگر تھوڑا سا پیوں تو کہ آپ تھوڑا تھوڑا کہتے رہو، میں کیا کہوں. آئی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا معاملہ بگاڑ رہا ہے نا، کہ تھوڑا سا مدد کریں. کیا مدد کروں؟ کہ رے جفا ابو کا لفظ ہے، اے با کے نقطے کو اوپر اٹھاؤ اور ایک نقطہ اور ڈالو. کیا بن گیا؟ فاتو ایزویفوما. تو ایک نقطے نے سب کچھ بگاڑ دیا، صحیح ہو جائے گا. تو حجاج بن یوسف نے کہا آپ کیا یقین کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے کتاب اللہ کے نقطے کو چھیڑا تو تو نہ آسمان مجھے چھوڑے گا نہ زمین مجھے چھوڑے گا، یا زمین اندر لے جائے گا یا آسمان گر جائے گا. یہ تھا خوف. کس سے خوف؟ ہاں کتاب اللہ کا. بھائی یہ کتاب اللہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے بیان میں، اس کی تشریعات میں ہم حد سے تجاوز نہ کریں. اپنے رائے، اپنی ذہن وہ اس کے مطابق استعمال کریں، اس سے تجاوز نہ کریں. یہ دو نقطے، تین نقطے جو میں نے بیان کیے یا پہلے رکھے. اب آئے آگے بات. معزز طلباء، امام ابو حنیفہ، امام محمد صاحب کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ بہت کچھ ہیں لیکن جو عین موقع پر کسی مورث، جو آپ کا مورث ہے، آپ اس کے وارثوں کا حق نہیں ادا کرتے تو یقین کریں آپ کی جان نہیں بچے گی. پہلا فریضہ، کل شاہ صاحب نے ایک بات کی آپ لوگ نے سنا، جو کہہ رہے تھے کہ بھائی جو فتوے آتے ہیں 100 میں سے 80 کس کے ہوتے ہیں؟ میراث کے ہوتے ہیں. ہم نے آسانی سے جان چھڑانے ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا فتوا آئے گا تو ہم افسر علوم کو بھیجیں گے، جواب آ جائے گا، نیٹ سے جواب نکالیں گے. بھائی آپ نے 10 سال کیوں لگائے؟ اب آپ تھوڑا سا ترغیب سمجھیں، اب یہ ذمہ داری آپ اٹھائیں کہ لوگوں کو یہ فریضہ پہنچائیں. کیا پہنچائیں؟ اور فریضہ جو آپ کا ہے پھر اس کو سیکھیں. میں نے عرض کی 3 سال 3 مرتبہ آپ نے پڑھا ہے، اس سب کا خلاصہ میں آپ کو 15-20 دن مہینہ میں ادا کروں گا انشاءاللہ. روز ایک قانون بھی یاد کرو گے تو 20-25 قانون بھی نہیں ہے، کم ہے، تو آپ کو یہ فن یاد ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہاں توجہ، پہلی بات. نمبر 2 کاپی ساتھ. کیا؟ نمبر 3 جو حافظ قرآن ہے وہ تو ہے، جو نہیں ہے میں آپ کو 2-4 آیات بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے کل تک یاد کرے کوشش کریں. ایک رکوع ہے، ایک رکوع سورۃ النساء والی جو کہاں سے شروع ہوتی ہے، یوسفیکم اللہ فی، بالکل ٹھیک ہے، یوسفیکم اللہ فی اولادکم، رکوع یاد کرو. اس میں سے ایک آیت ہے، 2-3 آیات اس میں ہیں، 4-3 آیات اس میں ہیں، پورے علم فرائض کا خلاصہ اس میں ہے. اور ایک آیت سورۃ النساء کی جو سب سے آخر 179 ہے، 179 ہے، یہ استفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ بھی کون سی آیت ہے؟ سورۃ النساء ہی کی آیت ہے، آخر میں آتا ہے. تو یہ 3-4 آیات ہے، ایک رکو سمجھے. اگر آپ شام کو بیٹھو گے، صبح سویرے اٹھو گے، اپنے آپ کو صحیح معلوم میں طالب علم بناؤ، نماز کے بعد اگر آپ بیٹھو گے 1 گھنٹے میں یاد ہو جائے گا. کیا چیز؟ یہ رکو یاد ہو جائے گا. پھر آپ کو جب میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو میراث یاد ہو جائے گا. دوسرا جو اہم جز ہے حساب، حساب میں جمع تفریق. آج کل تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیا ہے، کیلکولیٹر ہے، نیٹ ہے، بس فون فون ہو جاتا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے، 2 باتیں. تیسری بات، میں نے آپ کو عرض کیا کہ شریعت کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دین ہے اس کا مقصد ان تمام مظالم کو ختم کرنا ہے جو اس دور میں راج تھے. کیا تھے؟ راج تھے, اس کو ختم کرنا. سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا تھا کہ عورتوں کو حساب وراثت سے محروم رکھا گیا. آج وہی تاریخ دہرایا جا رہا ہے بلوچستان میں اور سرحد میں, سو بہانے بنا کر. کبھی کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو جہیز دیتے ہیں, یہ بھی سنو, کہتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ جہیز دے کر وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ نہیں, وراثت اس کا اپنا حق ہے, آپ اس کو تو جہیز دیتے ہیں اور لڑکوں کو انگلینڈ بھیج دیتے ہو, برطانیہ بھیج دیتے ہو, یونیورسٹیوں میں کیا کیا لاکھوں روپے سالانہ دیتے ہو, تو وہ اس کا کبھی حساب کیا ہے؟ تو وہ بھی اس کے پیچھے حساب کرواؤ نا. ہاں, یہ کسی نے حساب لگایا کہ بھائی لڑکی کو تو کیا دے دیا بیچاری کو, جائز دے دیا, اور لڑکی پر کتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ ہاں, میں بغیر کسی اشارے کے ایک رواج سے واقف ہوا, میں بڑا افسوس میں گیا, کس قسم کا رواج ہے؟ بعض علاقوں میں دیہاتوں میں اتنی بڑی فرق ہے کہ جب کسی دن اچھا خاصا کھانا بنا کر, ہاں جی, تو پھر جو اچھا گوشت وغیرہ سالن کا ہوتا ہے وہ لڑکوں کو دیتے ہیں اور شوربہ لڑکیوں کو دیتے ہیں. یار یہ کیا جہالت ہے, یا اولاد سب برابر نہیں ہے؟ ہاں, بلکہ اگر میں آپ کو دیکھیں, لڑکیاں تو لڑکوں سے زیادہ وفادار ہوتی ہے, ماں باپ پر جانے دیتے ہیں, اور لڑکے ایسے نہیں ہوں. خیر, شریعت کی روح سے اللہ رب العزت نے مال کا, چونکہ جہالت زیادہ تھی, لوگ گڑبڑ کر رہے تھے, تو وراثت کے مسئلے کو ہاتھ میں لیا اور ایک ایک جزئیے کو بیان کر لیا. کیا؟ اس لیے فقہا نے اور علماء نے, ائمہ کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ جو وارث ثابت ہو کتاب اللہ سے, اور اس کی ترشی میں پیغمبر نے قرار دیا ہو, اور اس کی ترشیات میں صحابہ نے قرار دیا ہو, بس وہی وارث ہے, اور جو نہیں ہے اس کو ہم وارث نہیں بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ نے ذکر نہیں کہ وما کان ربک نسیا, آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, کہ آپ کہتے تھا تو تھا, بھول گیا. کیا تو کیا رب بھول جاتا ہے؟ بس یہ قطعی ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اب آگے چلیں. دیکھیں جی, پہلے تو اس علم کے بارے میں آپ کو اجمالاً سارا بتا دوں گا. پہلے آپ کس کی فضیلت سمجھیں. کیا چیز بولو؟ لوگ کبھی کیا دورے کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بھائی, اب میں کہوں گا تو میرے تو رب ناراض نہ ہو جائیں. اس وقت بھائی میراث صرف اور نحوی کے دورے کیے جاتے ہیں. کس کی بولو؟ بڑے بڑے اداروں میں, وہ ہمارے بڑے ادارے, ہم علم امن و سرمنا, لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اظہار میں کروں گا. بھائی دورہ حدیث کے طلباء کو صرف کا دورہ کروں, علامے چلے لے جاؤں, صرف نہ ہوا کس کا درجہ ہے؟ ہاں, علامے یار احساس پیدا کرو, خود سیکھو. میں سریت کی بات کروں, جو اہم بات ہے اس پر توجہ ہونا چاہیے. آپ لوگ فضلاء ہیں, یہاں سے گھر جا کر جس چیز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی تیاری کرو. کس کی؟ اس کی تیاری. اللہ رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, سنن میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعلم الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. تنبیہ کی, اللہ کے رسول نے وہ فتنہ بتایا کیا آنے والا ہے. کہنے لگے کہ یاد رکھو, علم فریضہ کو سیکھو, پہلے سیکھو اور پھر سکھاؤ. ضابطہ اور قانون یہی ہے, خیرکم من تعلم القرآن, آگے پہلے سیکھنے کا نمبر ہے, بعد میں سکھانے کا عمل ہے. یہاں یہ بتایا کہ آپ علم فریضہ جو فرائض ہے, میراث ہے, اس کو سیکھو اور پھر دوسروں کو سکھانے لگو. تمام علوم میں سب سے پہلے یہ علم بھول جائے گا. آج وہی وقت آیا ہے. سب چیز میں مہارت ہے لیکن کس میں نہیں ہے؟ میراث میں نہیں ہے. اور دوسری زیادتی دیوبند کے نصاب میں سے منطق کے ساتھ ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، کہہ رہے ضرورت نہیں ہے. کیا؟ کس کی؟ منطق کی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں ہے تو دیوبند والوں نے 15 کتابیں کیوں شامل کی نصاب میں؟ ہمارا نصاب، ہمارا نصب اور ہماری سند کس سے ملتی ہے؟ دیوبند سے. اس کی اتباع کریں نا. جو منقول ہے یہ اس میں لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں، جو معقول ہے وہ ہے. دونوں میں کمزوری ہیں، اس کمزوری کو آپ نے بہت کم دنوں میں نکالنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس پر توجہ دیں. وہ اول شین ینسا، سب سے پہلے لوگوں سے کیا بولے گا؟ ہاں، میراث. لہذا اس کو سیکھو، کیا کرو. اور پھر یہ بتاؤ، یہ ایک اثر لفظ ایسا بھی ہے، وہ اول شین ینزا من امتی، میرے امت سے اٹھ جائے گا یہ، میرے امت میں اس کے پڑھانے والے کم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پڑھانے والے کم ہوں گے. لہذا جو مشکل ہوتا ہے وہ منطق کی کتابوں میں ہمیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ شرع تعظیم میں علامہ نے اس کی تحقیق کی ہے. الکنایۃ ابلغ من الصریح، پڑھا ہے کیا؟ الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایات میں علم زیادہ ہوتا ہے، وہ بلیغ ہوتا ہے. کس سے؟ بولو. صریح سے. صریح سے. وجہ؟ وجہ اس میں مشقت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے. جس چیز میں محنت زیادہ ہوتا ہے اس کا ثمرہ بھی پھر دیکھ لو. کیا؟ پیاس برداشت کرتے کرتے شام کو جو افطار کر لیتے ہو، ایک ٹھنڈا گلاس پانی کیسے لگتا ہے، اس کا احساس بھی کرو. اور بغیر روزے کے آپ دوپہر کو ٹھنڈا پانی پیو، اس کا احساس تو کون سا زیادہ ہے؟ محنت کے بغیر جو چیز حاصل ہوگا اس کی قدر نہیں ہوگی، یاد رکھو. جس چیز میں محنت زیادہ ہوگی اس کا نتیجہ بھی زیادہ ہوگا، اس کا ثمرہ بھی زیادہ ہوگا، اس کا ذائقہ ذوق سب کچھ زیادہ ہوگا. تو اس علم میں محنت زیادہ ہے. کیا ہے؟ محنت زیادہ ہے. نمبر دو، یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العلم الثلاثہ، صحیح شرعی علم کی تو تین ہے. کتنا؟ سب سے پہلے آیات المحکمہ، قرآن کے احکام. نمبر دو سنت رسول ہے. تیسری جو ہے فریضۃ عادلہ، یہی مساحی شریعت والے احکام، وراثت کے احکام جو انصاف کے ساتھ نازل ہوئے ہیں. وما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ جو کچھ حاصل کرتے ہو آپ، ایک مزید اضافہ ہے. اور فرائض کے درجے میں تین علوم ہیں، تو میراث اس میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ یاد رکھے، علم وراثت فرض ہے، فریضہ ہے، فریضہ مستحب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ فریضہ ہے. اور یہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ، وصیت پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہاں، ضروری ہے نا، خاص کر جب وصی اللہ کی ذات ہو. پھر کہ باپ نے وصیت کی ہے، میری ماں نے وصیت کی، باپ کی ماں کی وصیت پر عمل کرنا تو ضروری ہے، اور رب کی وصیت پر عمل کرنا. بولو، آپ کو کوئی سیاسی لیڈر نے ہدایت دے کہ تم نے یہ کرنا ہے تو جان لڑاتے ہو. بھائی میرے کس کا؟ میرے لیڈر کا معاملہ ہے. جو آپ کے رب کا معاملہ ہوگا پھر کیا کرو گے؟ یہ بھی تو آؤ نا، یہی عقل ہے بھائی. وصیت کے بارے میں، میراث کے بارے میں آپ یہ بانی نہیں کر سکتے. آپ کو سیکھو گے، اس کا حکم ہے، میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح تیسری بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس علم کو سیکھو، دوسروں کو سکھاتے رہو، یہی پیشہ بناؤ. ان قریب لوگ جو ہے نا اس مسئلے میں اختلاف کرتے رہیں گے اور بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا؟ بتانے والا. لہذا اس کو عام کرو، یہ ضابطہ اور قانون ہے. کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا پھیلانا ضروری ہوتا ہے نا، اور جس کی ضرورت نہیں ہے لوگ اس قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں کہ بھائی عذاب قبر کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، یا کوئی اور غیر ضروری باتیں. بھائی آپ ان چیزوں کو سیکھو جو قیامت قبر میں اور قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا، جس سوال کا پوچھنا نہیں ہے، جس سوال کا تعلق نہیں ہے، اس پر وقت نکالنا ضائع کرنا مناسب ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا، حضور کے ارشادات ہیں کہ بھائی اس کو عام کرو، وعلموہ الناس فإنی امرء مقبوض، میں آپ لوگوں سے چلا جاؤں گا، اب میں موجود ہوں، اسی نعمت کو فائدہ، اسی فائدے کو نعمت سمجھو اور اس نعمت کو فائدہ سمجھو کہ آپ لوگ سیکھو، وعلموہ الناس، اور لوگوں کو سمجھاؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آئے کہ کسی مسئلے میں دو بندے اختلاف کرنے لگے، کوئی تیسرا ہے نہیں جن کو سمجھائے، لہذا اس کو آپ کم توجہ نہ دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے کہا تھا کہ الاصحاب کالنجوم، نا اصحاب کی مثال کیا ہے؟ ستاروں کی طرح. کسی کو کس چیز میں فضیلت دی اور کسی میں کسی کو فضیلت دی، اور شبیر کدھر ہے؟ ہے آیا نہیں ہے؟ آیا نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، قرآن طالب علم. یہ تو میرا ایک ایک نظر پڑتا ہے نا، کون نظر نہیں آیا. تو دیکھیں، اصحابہ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہر فن میں الگ الگ خصوصیت دی تھی. اب حضور کی تقسیم سنیں، حضور نے فرمایا تھا کہ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، واشدہم فی دین اللہ عمر، واصدقہم حیان عثمان، واعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقرأ لکتاب اللہ ابی بن کعب. آگے بات، واعلمھا بالفرائض زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ولکل امت امین، وامین حاضر امت ابو عبید بن الجراح. اس حدیث میں حضور نے صحابہ کے اپنے اپنی خصوصی شان بتائے، ہر ایک اللہ نے اپنی شان دی ہے، کوئی کسی وصف کے ساتھ، کوئی کسی وصف کے ساتھ. پھر ایک جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ زید بن ثابت. سن لیا، علم میراث کو سب سے زیادہ کون جانتے تھے؟ اور اس لیے یاد رکھیں، یا ہمارے آپ دیکھیں گے کہ کوئی جماعت ایک طرف ہوگی اور یہ دوسری طرف ہوگا. صحابہ کی جماعتیں دو ہو جی کئی قواعد میں، تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ میراث میں اس کو زیادہ اہمیت اللہ کے رسول نے دی ہے. سن لیا، کس کو؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت بڑے گویا کہ امام الفن تھے. کس کے؟ علم میراث کے. چار حدیثیں ہو گئی. ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا، سن لو، انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ اہم دین نہ سمجھے، کیا بولو؟ یعنی ہر شخص تو سند یافتہ عالم نہیں بن سکتا ہے نا، لیکن ضروری دین کی ضروریات تو ہر ایک کا فریضہ ہے کہ نہیں فریضہ؟ تو کہتے دو چیزیں تو کم از کم ہر ایک نے سیکھنا ہے، ایک علم فرائض اور ایک علم طلاق اور نکاح کے مسائل. اور یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ طلاق کے حکم سے نواقع ہوتے، پتہ نہیں کتنے مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم مجھ سے فارغ ہو، کبھی یہ کہہ دے، اس طرح ہوتا ہے نا. تو شوہر کے لیے، کسی مرد کے لیے خصوصاً دو چیزیں کون کون سی؟ عبداللہ ابن مسعود دو چیزوں کا نام لیتے ہیں، من لم یتعلم الفرائض والطلاق والحج، حج بھی ہے، تو کہتے فبما یفضل اہل الباریہ، تو ایک دیہاتی مرد سے اس کی کون سی بات فضیلت کی بنتی ہے یہ بتاؤ؟ کیا بھائی آپ کہتے ہیں میں عالم دین ہوں، میں عالم ہوں، مرد ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور دیہاتی کہہ رہے تم تو دیہاتی ہو، تم تو کچھ ہی پتہ نہیں ہے، اپنی فضیلت کی وجوہات تو بتاؤ، آپ کو کیا کمالات حاصل ہے؟ حج کے علوم سے آپ واقف نہیں، طلاق سے واقف نہیں، نکاح سے واقف نہیں ہے، میراث سے واقف نہیں ہے، تو آپ میں فضیلت کی کون سی بات ہے یہ بھی تو بتاؤ. یعنی اتنی بڑی اہمیت دی اس مقام پر. اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی امتیازی شان بتائے. کیا بتائے؟ اور ان میں امتیازی شان علم وراثت کے متعلق کس کا بتایا؟ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی تفسیر زیادہ دیا تھا. ہاں جی، ہر صحابی کا اپنا نشان ہے. میں بھی طلبا کو یہی نصیحتیں کرتا رہتا ہوں عموماً کلاسوں میں بھی، کہ بھائی کسی ایک شعبے کو تو لے لو نا. اس دور میں ہم تو ایسے بڑے ذہانت والے نہیں ہیں، فضیلت والے نہیں ہیں کہ ہر شخص کہہ دے کہ میں اشرف بریطانوی صاحب بنوں گا. بھائی ہر آدمی اشرف بریطانوی صاحب رحمت اللہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن ایک شعبے میں تو اتنا محنت کرو کہ فراد کے بعد اس میں خدمت تو کر سکو گے. بالکل خالی خات جانا ہے تو بڑی بدنصیبی ہے. تو لہذا کسی ایک فن کو تو لے لو اور اس میں بڑی فضیلت والی باتیں جو ہے نا سمجھا کریں. اچھا آگے چلتا ہوں. اہم نقطہ اور نوٹ کرو. ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ جاتا ہے بس اس کا سارا ترکہ اولاد کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آشا جی، تقسیم وراثت لیس باول شیئن. یاد رکھو وراثت میں تقسیم ورثاء کو دینا یہ اول مرتبہ نہیں ہے. اول مرتبہ کیا ہے؟ شاباش، ترتیب پڑھا ہے آپ نے. جو سب سے آخر ہے اس کو ہم نے اول بنایا، اور جو پہلے تین درجے دو تین چیزیں ہیں اس کو ہم نے نست و نابود کر دیے، بلا دیے. یہ اہم نقطے میں آج بیان کر رہا ہوں، پھر تفصیل سے اس پر بات ہوگی ترتیب سے. دیکھو وراثت کا جب بھی نمبر آتا ہے آپ تقسیم کی طرف ذہن نہ لے جائیں. آپ یہ بتائیں، پھر یہ پوچھو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس پر کوئی نہ، یہ جو تجہیز اور تکفین ہے اس کا وہ اپنے مال سے ہوا ہے؟ ہاں عمر، لوگ کہتے ہیں کفن میرے طرف سے ہے. آج کل یہ رواج ہے. کیا کہتے ہیں؟ میری. بھائی ہم اتنا احساس نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکے بھائی ہم اپنے باپ کو خود کفن ڈالیں گے. آپ مہربانی کریں کہ آپ اور نہیں کی کرو. جو دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ کو سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا جو آخری خدمت ہے تجہیز اور تکفین، وہ دوسروں کے مال سے کرو گے؟ بولو، یہ آپ کے غیرت کا تقاضا ہے؟ وہ نہ ہو تو اس کے اپنے مال سے کرو. اپنے جسم کا ڈھانپنا فرض ہے. اگر آپ پر قرض بھی ہو تو پہلے آپ کپڑے لو گے، جسم کو ڈھانپو گے. صحیح ہے؟ مرنے کے بعد کفن دفن پہلا مرتبہ ہے. کسی اوروں کی جگہوں پہ دفن نہ کرو، نہ ہو تو جگہ خرید کے دفن کرو. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ آپ بیان کرو گے، ہر جنازے میں بیان کرو گے، ہر گھر میں بیان کرو گے. جب بندہ موت فوت ہو جائے تو پھر اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی جائز مال سے اس کی تجہیز اور تکفین کرو. کس سے؟ جائز مال سے. دوسری مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ قرض آ گیا، روایت آتا ہے تمہارے سامنے آئے گا. ایک صحابی اللہ کے رسول سے درخواست کرتے، سعد ابن ربیعہ، یا رسول اللہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے احد میں، تھوڑے سے مال ہیں، پیسے ہیں، اگر میں قرض داروں کو دیتا ہوں تو یہ بغیر سہارے کے رہ جائیں گے، یتیم رہ جائیں گے، اگر ان کو دیتا ہوں تو قرض والا پورا نہیں ہوتا ہے، تو اس توڑے سے ترکے پہ میں کیا کروں، قرض داروں کو دے دوں یا بولو یتیموں کے لیے چھوڑ دوں؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ پیسہ اٹھاؤ قرض داروں کو دے دیں، آپ کے بھائی اور جنت کے درمیان قرض حائل ہو گیا، کیا؟ لہذا اپنے مورث جو آپ کے لیے چھوڑ کے گیا ہے، سب سے پہلے اس کے قرض کو سے فارغ کرو تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو جائے، اور جو زندہ ہے وہ اپنے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ تو حضور نے یہی جواب دیا کہ بھائی آپ جو فکر کر رہے ہیں یتیموں کے لیے، یتیموں کی فکر نہ کریں، یتیموں کو اس کے حوالے کریں جس نے یتیم کیے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کے ذات پہ چھوڑے، وہ جو وہاں پہ سہارا ہے، پہلے اس کے غم کرو، اس کی فکر کرو۔ تو دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تیسرا نمبر جو ہوتا ہے قانون وراثت میں ترتیب کے ساتھ، وہ ہے وصیت جائز۔ بولو جائز وصیت۔ پوچھ رہو بھائی کوئی وصیت تو نہیں کیے؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی میں جب چلا جاؤں گا میرا بہت مال ہے، ہمارے قوم کے لڑکوں کے لیے سنیما بناؤ۔ ہاں بھائی، ہاں تو بھائی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کیا یاد رکھو، وصیت میں دو نقطے مجھ سے یاد رکھو۔ پہلی بات تو ہے کہ ثلث کے اندر وصیت پر عمل کرنا، وصیت کرنی چاہیے، ثلث تک بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ کیا ہے کہ ورثہ کے آپ کے مال کے ساتھ حق متعلق ہو گیا ہے، آپ کو آخری اختیار ثلث تک ہے۔ بولو، اگر آپ پورا اختیار استعمال کرو گے تو کوئی نیکی کی اپنے لوگوں کے ساتھ؟ شروع سے زیادہ تو آپ کو اختیار ہی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اختیار ہی نہیں تھا۔ اس میں آپ کیا کمالات شمار کر رہے ہو؟ کون سا کمال ہے اس میں؟ آپ وصیت شروع سے کم کریں تاکہ ان کا بھی، اس سے وصیت بھی ہو جائے اور ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ بالفرض اگر شروع کرو گے تو شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ شروع سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں۔ کس سے اجازت نہیں ہے؟ سلو سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ رسا اجازت دے تو کر سکتے ہیں، حل ہو گیا مسئلہ۔ چونکہ ہم نے یہ اجازت جو شریعت نے دی ہے وہ رسا کی وجہ سے نہیں دی ہے نا، اور جب وہ رسا اجازت دے تو پھر حق تو ان کا تھا، تو لہذا پھر الا بی اجازت الورسا، اگر وہ رسا اجازت دے تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا ترتیب۔ چوتھے نمبر پر تقسیم کا مسئلہ آ جائے گا۔ کس کا بولو؟ اب آ جاؤ، تقسیم کے دوران آپ کو وارث کا جاننا ضروری ہے کہ وارث کون لوگ ہیں۔ تو شریعت نے وارث تین قرار دیے ہیں۔ کتنے؟ بولو، تین۔ وارث کتنے ہیں شریعت کی روح سے؟ وارث کتنے ہو سکتے ہیں؟ تین قسمیں بتا رہا ہوں، تین: ذوی الفروس، اصبا اور ذوی الارحام۔ کتنے؟ تین۔ کون کون سے؟ ذوی الفروس، اصبا اور ذوی الارحام۔ دو متفق علیہ ہے، تیسرا اختلاف ہے، تیسرے میں اختلاف۔ ذوی الفروض اور اصبا متفق علیہ وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ متفق علیہ کون کون؟ ذوی الفروض اور اصبا، اور ذوی الارحام میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں ہے، احناف کے ہاں دوسرے لوگوں کے نہیں ہے، اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ لیکن میں اکثر طلباء کلاسوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دو وارث اگر آپ پہچان لوگے تو وہ یقین، آج کل وراثت کا مسئلہ دو کے درمیان گھومتا ہے، بہت کم ایسا ہوتے ہیں کہ نہ ذوی الفروض میں کوئی زندہ ہو اور نہ صبا کے جتنے بڑے شعبے ہیں ان میں سے کوئی زندہ نہ ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے۔ تو ذوی الفروض اور اصبا، کیا بولو؟ یاد رکھو، عصبیت کا معنی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں پر اس کو کہتے ہیں، یہ جسم کا مضبوط ترین چیز ہوتا ہے لغوی معنی۔ شرعی معنی اسبا کون لوگ ہیں؟ جو میں اردو میں آپ کے اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو وراثت پہ لکھا ہے کہ رسالہ، اس پر بڑی تحقیق کی تھی، اس کے دو جملے مجھے بڑے پسند آئے اور بہت آسان. کہتے ہیں کہ اسبا حقیقت میں کسی مرد کا، کسی فرد کا وہ خونی رشتے والا ہے، کیا؟ جس کے نیک نامی قوم کے لیے نیک نامی کا باعث بنے اور جس کی بے عزتی قوم کے لیے بے عزت کا سبب بنے. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر چوری کرتا ہے تو لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ تم تو چوری کرنے والے ہو؟ نہیں کہتے. چوری سب نے تو نہیں کی ہے نا، کس نے کی ہے؟ ایک فرد نے کی ہے. تو پھر لوگ باپ کو بھی کہتے ہیں، بھائی کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، چچا زاد کو بھی کہتے ہیں، یہ سب کو تانے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. تو یہ خونی رشتے والے جو مرد حضرات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسبا. ٹھیک ہے، اسبا کون لوگ ہیں؟ وہ خونی رشتے دار جس کے نیک نامی قوم کے لیے نیک نامی کا باعث بنے، اور ان کی کیا چیز؟ بدنامی کس کا باعث بنے؟ جب اگر کوئی چوری کرے گی سب کو تو بھائی تم تو چور ہو ساروں کا، پھر اگر کوئی ایک علم ہو، عالم بنے، تو سارے کے رشتے لوگ بڑے فخر کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں تو بڑے بڑے علماء ہیں، خود تو بیچارہ جاہل ہے، لیکن کس پر فخر کرتے ہیں؟ ہاں کہ ہمارے میں اتنے علماء ہیں. تو نیک نامی کا باعث بنا نہیں بنا، یہ اسبا ہے. میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، شریعت کی روح سے اسبا میں کون ہے؟ جزئیت، جو بیٹا پوتا پر پوتا ہوتا ہے، یہ اسبا میں آتے ہیں، مذکر کی بات کر رہا ہوں. اور باپ دادا پر دادا شکر دادا، یہ کون ہوتے ہیں؟ دوسرے درجے کے ہوتے ہیں. اور تیسرے درجے کے ہیں بھائی، جو حقیقی اللاتی وغیرہ ہیں. اخیافی کی بات نہیں کروں گا، یاد رکھو، بھول نہ جاؤ، اخیافی بھائی ضمیر فروض میں شامل ہے، اسبا نہیں ہے. یاد ہو جائے گا. چھوٹے درجے میں چچا چچا زاد ہیں. کتنے ہو گئے؟ کتنے شعبے ہو گئے؟ چار. یہ اسباب نفسی ہی کے اقسام ہیں. مطلقاً اسبا کی تین قسمیں ہوتی ہے شریعت کے اصطلاح میں، بے نفسی ہی، بالغیر، مع الغیر. کتنے ہو گئے اسبا کی؟ کتنی قسمیں؟ زبانی یاد کرنا ہوگا، ایسے وہ مطالعے والی سبق نہیں ہے. اسباب نفسی میں چار شعبے ہیں، جو جزئیت بیٹھا پوتا پر پوتا کا، جتنا بھی نیچے چلے جاؤ گی. اور دوسرے نمبر پہ باپ دادا اصول، اور یہ فروع پہلا اصول باپ دادا پر دادا. تیسرے میں اطراف، بھائی حقیقی اور اللاتی اور اس کے بیٹھے، تین ہو گئے. چھوٹے درجے میں چچا چچا زاد اور اس کے بیٹھے، صحیح ہے؟ کتنے ہو گئے؟ یہ کس کے قسمیں ہیں؟ بے نفسی ہی کی. ایک بالغیر ہے. بالغیر اسبا وہ بہنیں ہیں، وہ مؤنثات ہیں، جن کے ساتھ مذکر ملے تو اس کو اسبا بنا دے. جیسے بیٹیاں ہیں، جو پہلے خود بیٹیاں ہو تو وہ ضمیر فروض ہوتے ہیں، بیٹیاں کے ساتھ بیٹا آ جائے تو یہ مذکر اس کو اسبا بنا دے گا، بھائی بہن. یہ کون سے اسبا ہو گئے؟ بالغیر. یہاں سبق یاد کرنے کا ہوتا ہے، انشاءاللہ میرا سبق جو ہے نا متعلقہ نہیں ہوتا ہے، بس اس کو یاد کروں. بہنی تھی یا لڑکیاں تھی، جب اس کے ساتھ مذکر نہیں تھا تو ضمیر فروض تھے، مذکر ساتھ آ گیا، لڑکا، بھائی، بہن، بیٹا ساتھ آ گیا، کیا بنے؟ اس لیے وہ جو سراج جو دوسری کتابوں میں کہتے ہیں وہ ہوا یو اسبنا، اس لڑکے نے ان کو اسبا بنا دیا. جب لڑکی کی وجہ سے، مذکر کی وجہ سے اسبا بن جائے تو وہ ضمیر فروض کی حیثیت سے نکل جاتے ہیں، یاد رکھو تقسیم کا طریقہ بدل جاتا ہے. پہلے تو آپ کو ضمیر فروض والا حصہ دے رہے تھے نا، کیا؟ لیکن جب لڑکا ساتھ آ گیا طریقہ بدل گیا، اب ہم اسبا والا کریں گے، دوسرا طریقہ بدلیں گے. ایک تیسرا قسم اسبا ہے، کیا وہ کون سا ہے؟ مال غیر. مال غیر کو سمجھیں، مال غیر وہ اسبا ہیں جو بہنیں ہیں حقیقت میں، لڑکیوں کے ساتھ آ جائے. کیا؟ آدمی مر گیا ہے، اس کی بہنیں ہیں، اور اس کی لڑکیاں بھی ہیں، مذکر نہیں ہے، تو اب یہ بہنیں کیا بن گئی، کیا بن گئی؟ لیکن بلی کیا یہ تو بتاؤ نا، اصبا مال غیر، کیا بن گئی؟ یہ ایک مشہور حدیث ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا جو تھوڑے لڑکے تھے تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور میں اس کے قبر پہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، کونے میں ہے جنت البقیع میں، بہت بڑے صحابی ہیں. اس کے پاس ایک بندہ ایک مسئلہ لے آیا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی پوتی بھی ہے، اور اس کی بہن بھی ہے. کتنے ہو گئے؟ کون کون زندہ ہیں وارثوں میں؟ بیٹی، پوتی، بہن، کتنے ہو گئے؟ تین موجود ہیں. اس وراثت کو تقسیم کرو، طریقہ بتاؤ. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سامنے سے مختصراً کتاب اللہ پر نظر ڈالا، صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ سیکھا کرو، کوئی مسئلہ میراث کا سیکھنا ہے پہلے کس میں نظر ڈالو؟ کتاب اللہ پر نظر ڈالا، تو کتاب اللہ میں بہن کا حصہ دیکھا، نصف، اگر بہن ایک ہے تو نصف ہوگا، بیٹی کے لیے بھی یہی ہے، فَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اس پر بھی نظر ڈالا، اس پر بھی نظر ڈالا، تو کہنے لگے کہ بھائی بیٹی بھی ہے اس کو بھی آدھا دیا جائے گا، اور بہن بھی ہے اس کو بھی آدھا دیا جائے گا، تو ماں تو پورا ہو گیا اور پوتی تو رہ گئی. یہ تقسیم بتایا، لیکن شک میں تھا. کہنے لگے جاؤ وہاں جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود بھی بیٹھے ہیں، وہ کچھ کام کر رہے ہیں، ان سے سیکھ کر پھر میرے پاس آ جاؤ کہ کیا طریقہ ہے. تو یہ بندہ گیا، اس سے پوچھنے لگا کہ ایک میراث کا مسئلہ ہے، ابو سعید خدری سے ہم نے پوچھا رضی اللہ عنہ، تو اس نے یہ بتایا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو اگر اس طرح کہوں گا فائدہ کنت من الضالین، میں تو بہت گمراہ ہو جاؤں گا، میں نہیں کہوں گا اس طرح. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تو آپ کو وہ مسئلہ بیان کروں گا جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، حوالہ دے رہے ہیں. کتنا عظیم نقطہ ہے، طلبا اس نقطوں کو سمجھا کرو. اگر خود کہہ دیتے تو وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ اس صحابی کا رائے ہے، وہ اس صحابی کا رائے، کہہ سکتے نا. جب وہ حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہا ہے، تو پھر وہ صحابیت کی رائے ہو گئی کہ پیغمبر کا فیصلہ ہوا؟ ہاں. تو اس نے کہا میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی بیٹی کو آدھا دے دو بے شک بمقتضائے نص، اور پوتی کو سدس دے دو تکملت للثلثین کے ضابطے کے مطابق، جو بچ جائے گا وہ بطور اصبا بہن لے گی، اور بہن جو ہے نا وہ بیٹیوں کی موجودگی میں اصبا مال غیر ہوتی ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے اجعل الاخوات مال بنات اصبا. کیا قانون ہوا؟ بہنیں اگر کس کے ساتھ آ گئی، بیٹیوں کے ساتھ آ گئی، تو وہ ذوی الفروض نہیں رہے گی، کیا بن جائے گی؟ اصبا بن جائے گی، اصبا مال غیر بن جائے گی، اور اس کو پھر باقی ماندہ دیا جائے گا. اصبا کا اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کیا اصبا کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کی شریعت میں کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے تین قسمیں بتا دی، اصبا بنفسی ہی، بالغیر، مال غیر، اور اس کے پھر کتنے قسمیں بتائی، ہاں یہ ہر ایک کی مثال بتا دی، یہ بے اصبا ہو گئے. ذوی الفروض جو ہے مولانا، اس کی کتاب اللہ میں 12 قسمیں ہیں. کتنے بولو؟ 4 مرد ہیں. کیا؟ کتنے مرد ہیں حبیب؟ 4 مرد ہیں، زوج، باپ، جد، اخیافی بھائی. بھول جائے گا، یاد ہو جائے گا؟ یار چھوٹے بچے بھی ہو تو یہ سبق یاد کر سکتا ہے، اب تو خیر فضلہ ہے، توہین نہیں کرنا چاہتا لیکن بھولنا بھی نہیں چاہیے، ہمارے اعتماد کو ٹیسٹ نہ پہنچائیں. جب میں کل آتا ہوں یاد ہو پورا. کتنے؟ 4. سبق اتنا ہوگا جو یاد کر سکتے ہو، 10 منٹ میں بھی اتنا پڑھا سکتا ہوں، آدھا گھنٹے میں بھی پڑھا سکتا ہوں، جتنا آپ لوگ یاد کر سکتے ہو. مرد کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ شوہر، باپ، جد اور بھائی، اور آٹھ عورتیں ہو گئی. کیا بولو؟ کون کون سے؟ تین قسم کی بہنیں ہیں. کتنے؟ کون کون سے؟ آسانی کے ساتھ، حقیقی، اللاتی اور اخیافی، تین ہو گئے. ایک ماں، چار، زوجہ، پانچ، بیٹی، پوتی اور جدہ. ام کو شمار کیا؟ ام بھی ہے نا. جدہ کے بارے میں آپ کو میں تفصیل عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ سنیں گے. اس کے بارے میں یہ کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے ام سے استدلال کیا کہ معاصر کو کہتے، وہ بھی اثر ہے، صراحتن نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تھی جدہ، اور عمر فاروق کے پاس بھی آئی تھی. روایات اس میں مختلف ہیں کہ دادی تھی یا نانی تھی. وجہ یہ ہے کہ اصطلاحات کو ہمیشہ سنا کریں، عربی زبان میں دونوں کو جدہ کہتے ہیں، کسی کو، لیکن اردو میں فرق ہے. کیا ہے؟ ایک کو دادی کہتے ہیں اور ایک کو، تو وارث دونوں ہیں بشرط صحیح ہو. کیا ہے؟ ہاں شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی، یعنی فاسدہ نہ ہو، اس کی بیان آگے آ جائے گا، تو وارث دونوں ہیں. یہ دونوں کے بارے میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی آتا ہے کہ کوئی عورت آئی تھی کہ مجھے اپنے پوتے کا وراثت دے، تو اس نے کہا کہ کتاب اللہ میں آپ کا نام مجھے نہیں ملتا ہے، مجھے معلوم نہیں، آپ جائیں، میں دوسرے صحابہ سے مشورہ کروں گا، اگر کوئی مسئلہ سامنے آئے تو پھر میں آپ کو بلا لوں گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تو صحابہ نے بتایا، ہاں اللہ کے رسول نے جدہ کو سدس دیا تھا، تو پھر جب وہ دوبارہ آ گئی تو اس کو سدس دینے کا حکم دیا. تو مطلب ہے کہ یہ کہاں سے، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، اس کا وارث ہونا پھر کس سے ثابت ہوگا؟ جدہ کیوں وارث ہے؟ کیا بولو گے؟ اللہ کے رسول کے فیصلے سے. کس سے؟ بہنوں کی عصبیت بالمال غیر کس سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول کے فیصلے ثابت ہے. سند میں تو صحابہ نے بیان کیا ہے، لیکن صحابہ نے تو پیغمبر کے حوالے دیے نا. اور یہی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ پہلے کتاب اللہ پر غور کرو گے اور پھر اللہ کے رسول کے فیصلوں پر غور کرو گے. کہیں آیا کہ رواج کبھی دیکھا جائے گا؟ کہیں آیا ہے بھائی رسم کا رواج کا کوئی دلیل تو بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں، مجھے اکثر علماء کہتے ہیں کہ رواج دستور بھی. میں نے کہا خدا کے بندو، آپ تخصص میں پڑھو گے، رواج کے مستقل مسائل ہیں. اگر کوئی رسم رواج شریعت کے موافق کے مخالف نہیں، وہ تو ہے نہیں شریعت ہے. کیا ہے بھائی؟ جس چیز کی تائید شریعت کرے تو وہ شریعت نہیں ہے، اور کیا ہے بتاؤ. لیکن میں تو اسی بات کر رہا ہوں جس رواج اور رسم کا ٹکراؤ ہو کس کے ساتھ، تو پھر کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر تو آپ نہیں مانو گے نا. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو ثابت کروں، ہر وارث کو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول انشاءاللہ سے ثابت کریں گے، صحابہ کی تشریحات سے. تو آٹھ عورتیں اور چار مرد، کل بارہ بندے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ ذوی الفروض. سے کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے، حناف کے کتابوں میں. اس میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر تازہ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ فرق نہیں ہے کہ یہ حنفی کتاب ہے، یہ ملکیہ کی کتاب ہے، یہ شافعی کی کتاب ہے، یہ حنابلہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس لیے کہ میراث میں جھگڑے ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ غیر اختیاری علم ہے، سارے کے سارے کے دلائل ایک ہے. کیا ہے؟ اگر کہیں اختلاف ہے تو اس لیے ہوگا کہ صحابہ کا اختلاف ہوگا، وہ آئے گا جگہ جگہ. کس کا ہوگا بولو؟ کس کا ہوگا؟ صحابہ کا ہوگا. اور یہ نہیں ہے فقہی مسئلہ، نہیں ہے کہ بھائی امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ہماری کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے، ما لہم سہام مقدرت فی کتاب اللہ فضل الفروض. وہ لوگ ہیں جن کے حصے مقرر ہیں کمی نہیں آ سکتی ہے مگر کس سے؟ اول سے. اور زیادتی نہیں آ سکتی ہے مگر رد سے, وہ ذوی الفروض ہوں گے. کیا تعریف کی میں نے؟ جامع تعریف کی. کتاب سراجی میں تو یہ لکھا ہے ما لہم سہام المقدر بکتاب اللہ, یہ ہے نا. ذوی الفروض کون لوگ ہیں؟ آپ بولو. لیکن اس میں شرعات نے یا آپ دو لفظ بنائیں تشریح میں کہ ان میں تو کبھی کمی بیشی بھی تو ہوتا ہے نا, مقرر کردہ حصے میں کمی بیشی ہوتا ہے رد اور اول سے. کس سے؟ تو آپ یہ قیدات لگائیں کہ کمی نہیں آ سکتی ہے مگر صرف جب کیا صورت ہو, اول کرنا ہو, حصے کو کم کرنا, اضافہ نہیں ہوگا مگر کس وقت رد کیا جائے. رد میں اضافہ کرنا پڑے تو جو باقی وہ بھی واپس کرنا پڑتا ہے, اور اول میں حصہ کم ہو جائے گا حصے بڑھائے جائیں گے, مخرج بڑھایا جائے گا. تو ذوی الفروض کون لوگ ہو گئے, اسبا کون ہو گئے, یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا نا. کیا؟ اور زیادہ تر میراث ان دو میں تقسیم ہوتا ہے. اب ذوی الفروض ایک مستقل باب ہے, نہیں کون سا رہ گیا؟ ذوی الارحام. کیا بولو؟ ذوی الارحام ایک مستقل باب ہے, اور اس میں پھر اختلاف ہے کہ بھائی وارث ہے کہ نہیں, تو ہم اس کو مستقل ثابت کریں گے. پہلے بعد گفتگو ان دو کے متعلق ہوگی. تو آپ کے سامنے میں نے آپ کو تین باتیں سمجھائیں کہ وراثت کس چیز کا نام ہے, جہریت میں کیسے تھا, شریعت نے کس طرح حکم دیا, اور پھر وراثت میں کن چیزوں کا خیال رکھا. تو آپ کو میں نے کہا کہ مال ترکے کے ساتھ حقوق جو متعلق ہوتے ہیں مترتب چار قسم کے ہیں. کتنے بولو؟ مترتب ہے, ترتیب کے ساتھ ہے, سب کو راضی نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کو راضی کرو اس کو راضی کرو, اس کا ایسا نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ پہلے حق کو مکمل کرو گے. اگر اتنا کچھ ہے کہ صرف تجہیز اور تکوین ہوتا ہے تو تقسیم کی نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. قرضہ اتنا ہے کہ یہ پورا نہیں ہوتا ہے, پھر اس کو وہ طریقہ بعد میں سمجھ میں آپ قانون آئے گا. آپ نے سارا پیسہ قرضے میں دینا ہے اور بھائی بہنوں کو بگاؤ. ہمارے یہاں شاہ جی کیسے ہوتا ہے؟ ہاں تقسیم کہاں ہوتا ہے؟ تقسیم تو بڑی بات ہے. جو طاقتور ہے باپ بیٹ باپ جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس پر بیٹھ جاتا ہے, مرنے سے پہلے قبضہ کر لیتے ہیں, کہہ رہے جو جس میں دم ہے تو آئیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میدان کھلا ہے, ایسا نہیں ہے مولانا. پہلے حقوق کے متعلق کیا کر لو, جدا ادا کرو. جب سارے کے سارے سے حقوق سے فارغ ہو جاؤ گے تو تقسیم کا نمبر آئے گا. تو تقسیم وراثت ترکے کا پہلا حق نہیں ہے بلکہ آخری حق ہے. پہلے حقوق تین اور ہے, یہ سمجھا دیا. اس کے بعد وارث سمجھا دیے. ایک بات میں نہیں چھیڑ رہا ہوں چونکہ تھوڑا مشکل ہے, وہ کل پرسوں کل چھیڑوں گا. وہ یہ کہ ترکہ کیا ہوتا ہے, پہلے تو ترکہ سمجھو. کیا یعنی؟ کہ رات کو گاڑی چوری کر کے لائے ہو اور صبح مر جائے تو مار اس کو تقسیم کر رہے ہو. ہاں یہ تمہارا آج کل کہا جا رہا کہ تمہارے باپ کا ووٹ ہے. بھائی تو تمہارے باپ کی گاڑی ہے, یہ تو رات کو چوری کر کے لائے ہو. ہاں تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ چھان بین کرے کون سا مال پر شرعی ملکیت کا حکم لگتا ہے. جب تک وہ ملکیت شرعی نہیں ہے وہ ترک میں نہیں آئے گا. کیا؟ تو یہ تین چیزیں ہو گئی. مزید میرا خیال میں یہ کافی ہے. میں نے ایک ذمہ واری آپ پر ڈالی ہے, امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ عمل کرو گے. وہ کیا رکھ کے ڈالی ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا میں نے؟ نہیں کیا بتایا بھائی؟ رکو یاد کر کے آ جاؤ. کیا کہا تھا؟ رکو اگر آپ کو یاد ہو جائے تو رسا میں ایسے انگلیوں میں شمار کر کے آپ کو مسائل قوانین بتا دوں گا. جب یاد نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جو حافظ ہے وہ تو حافظ ہے. کم از کم آیت المیراث میں نے آپ کو بتایا, سورۃ النساء کی کچھ آیات ہیں, یہ زبان یاد کرو, ٹھیک ہے نا. اور پھر باقی بات کل ہوگی. بس دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو, یا اللہ یہ جو وقت ہم دے رہے ہیں اس پہ ہم پورا قوت عطا فرمائیں کہ ہم اسی دین کی, خاص کر جو علم فریضہ ہے سب سے زیادہ بڑھ کر فریضہ ہے, یا اللہ اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اسباب میں اثر فرمائیں، مواقع میں اثر فرمائیں، موانع کو دور فرمائیں. یہ اللہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس امانت کی کما حق ہو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ اللہ ان ہمارے سارے طلباء جو حاضر ہوئے ہیں اس کو دین کی مکمل اور اشاعت اور تابعداری کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دنیاوی موانع کو رفع فرمائیں، اسباب مغیبہ میسر فرمائیں. خصوصی طور پر جو آج ہم بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جس عظیم ہستی نے بنیاد رکھی ہے اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ اس صدقہ جاریہ جو چل رہا ہے اللہ ہمارے شیخ مرحوم کی قبر پہ رحم فرمائے، منور فرمائے اور اس کو اجر عظیم پہنچائیں اور اس کو عظیم اعلیٰ درجات اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ. بس پورا ٹائم لگے گا.